مسلمانوں کے نمائندہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نمائندہ جو ہے وہ اپنے علاقے کی اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. اب حاجی جس نوعیت کا ہوگا اس اعتبار سے وہ نمائندگی کرے گا, اور جس اعتبار سے وہ نمائندگی کرے گا اس کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جائے گا. اور اللہ پاک ہر مسلمان پر اس کو لازم کیے ہیں کہ ایک مرتبہ ضرور ہمارے پاس آنا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کو آئے وہ اس کو اپنے پاس آنے کی ترغیب دی, اور یہ فرمایا کہ جو حج کو آئے اور پھر میرے پاس نہ آیا تو وہ بڑا بے وفا ہے. بڑی بے وفائی اور ہوگی کہ بھی کیا آپ نے وہاں تک جائے اور پھر آپ کے پاس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. میرے بزرگ بھائیوں, اللہ پاک نے امت کا جو مزاج بنائے ہیں مزاج پر یہ امت آ جائے اس لیے اللہ نے یہ ترتیب رکھی. امت مسلمہ کا جو مزاج ہے وہ مزاج ابراہیمی ہے. امت کا جو مزاج ہے وہ مزاج ابراہیمی ہے. مزاج ابراہیمی پر اس امت کو بنایا گیا ہے. اور اگر مزاج ابراہیمی پر یہ امت آ جائے تو امت اپنے مقصد پر آ جائے گی, اور جب یہ امت اپنے مقصد پر آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ کسی سے راضی ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو کامیاب کر دیں گے. دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی, یا اللہ کے قبضے میں. فرد کی کامیابی ہو یا اجتماعیت کی, یا اللہ پاک کے قبضے میں. دنیا کے مسائل یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پورے ہوتے ہیں, اور آخرت کے جو مسائل اور ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم اور اللہ کی مرضی سے پورے ہوں گے ہر آدمی کے. آج ایک فرد اپنے ذات سے بھی مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہے, اور ایک فیملی بھی ہے, اور ایک پورا کنبہ قبیلہ بھی ہے, اور ایک پوری سوسائٹی بھی ہے, اور پورا عالم ہے. اور ہم تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ مزاج ابراہیمی پر آ جائے. تو مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج ہے, اس کی جو طبیعت ہے, اللہ پاک نے ان کا جو ایمان بنایا تھا, ایمان تھا ان کا, ایمان کی جو شان تھی ان کی, ہمارا شان ہو کہ احکام کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دینے کا جو جذبہ تھا اس پوری فیملی میں, مرد نے بھی اور عورت نے بھی اور بچے میں بھی. ایک خاندان جو ہے ایک فیملی ظاہر ہے مرد اور عورت اور بچے سے بچی. ابراہیمی فیملی پوری جو ہے وہ اس نے ثبوت دیا اللہ پاک کی سچی محبت کا, اللہ پاک کی وفاداری کا, اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کا, اللہ کے لیے جذبات کو کچل دینے کا, اللہ کے لیے خواہشات کی پرواہ نہیں کرنے کا, اللہ کے لیے ملک و مال کی پرواہ نہیں کرنے کا, اللہ کے لیے برادری اور قوم کی پرواہ نہیں کرنے. یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ خود کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. آپ یہ اعلان فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل سچ فرماتے ہیں, تم ملت ابراہیم کی اتباع کرنا. نہ جان کی لین سے کسی چیز کو, نہ مال کی لین سے کسی چیز کو, نہ جاہ کی لین سے کسی چیز کو, نہ بیوی بچوں کے لین سے کسی چیز کو. وہ بالکل حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں بالکل یکسو کو, ایک طرفہ, ایک طرفہ ہی سوچتے تھے ابراہیم علیہ السلام. مسلمان سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک طرفہ سوچے, اور وہ ایک طرف سے مراد اللہ کی ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یہ سامنے رکھے. کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں میرے دوست, اور بہت تھوڑے دنوں کے لیے. سارے انسان اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں, اور ان کا اس میں امتحان ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرماتے, الا ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون. دیکھو دنیا بڑی میٹھی ہے اور بہت سرسبز شاداب ہے, یعنی بہت خرابات نظر آتا ہے دنیا کے بارے میں. یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. بڑی میٹھی لگتی ہے, بڑی سرسبز لگتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا کی سرسبزی اور شادابی میں الجھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. مستخلفکم فیہا, ہاں تم سے پچھلوں کا تم کو نمائند تم سے پچھلوں کا خلیفہ تم کو بنایا گیا ہے. کچھ لوگ تم سے پہلے یہاں رکھے گئے تھے, ان نے بھی دنیا کو میٹھی اور سرسب سمجھا تھا, وہ اس میں مشغول ہونا چاہ رہے تھے, لیکن ان مشغول ہونے کے لیے یہاں کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی اس میں مشغول رہے, مزے اڑائے, ایسا کسی کو چانس نہیں دیا جاتا. یہاں تم کو بلا لیا گیا, ایسے تم کو اب اس کے بعد میں رکھا گیا ہے. مناورن کئی پتہ ملون, اور یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرنے والے ہو. جیسے ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, ان سے بھی یہی مقصود تھا کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا, کوئی اور چیز مقصود نہیں. اور تم سے بھی یہی مقصود ہے, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کریں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک خطبے میں اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے, اللہ فتق الدنیا فتق النساء, اور یہ فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا سے, دنیا کے معاملے میں, دنیا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, سے بچنے میں, عورتوں کے حقوق کے ادا کرنے میں, عورتوں کے متعلق جتنے امور ہیں اس میں اللہ سے ڈرنا, اور دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, یہ آپ فرمایا کرتے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ دنیا اس معنی پر دھوکہ دے دیتی ہے کہ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں یہاں ہوں کائے کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی گزارنی ہے, آپ نے زندگی بنانی ہے, یہ قرار کی جگہ ہے, یہ ٹھہراؤ کی جگہ ہے, یہ دنیا ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ہے. آج سے ایک سال پہلے, 100 سال پہلے کا ایک آدمی بھی یہاں پہ نہیں ہے. اس پوری بھیڑ میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو 100 سال پہلے کا ہو, اور 100 سال کے بعد میں اس میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. ماشاء اللہ, لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو 100 سال سے بھی اوپر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سال کا ایک بیچ آتا ہے دنیا میں, اس کے بیچ میں کا تو ختم. تو رہنا تو کسی کو ہے نہیں, رہنا کسی کو ہے نہیں, تو پھر آدمی یہاں ہے کہے کے لیے, میں ہیں, آپ ہیں, ہمارے بچے ہیں, آنے والی ہماری نسلیں ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, خاندان والے ہیں, تعلق والے ہیں, پورے عالم کا انسان ہے, مسلمان غیر مسلم, یہ دنیا میں آیا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر, اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو پہچاننا, اللہ کی رضا اور ناراضی کو پہچاننا, اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اپنانا, اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے حوصلے دکھانا. آدمی میں کچھ جذبات بنائے, کچھ عقیدتیں بنائی ہیں, کچھ محبتیں بنائی ہیں, کچھ فدائیت بنائی ہے, کچھ محبت کرنے کا جذبہ بنایا ہے, کچھ مال دے دیتے ہیں, کچھ صحت دے دیتے ہیں, کچھ وقت دے دیتے ہیں. اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھونک دینا, موقع آنے پر اس کو مس ہونے نہیں دینا. جان لگانے کا موقع آ گیا, جان کھپا دیا پورا. اس کو رب الکعبہ, بابا کیا کہتے تھے, جب موقع ہوتا اس کو مس نہیں کرتے تھے, اس کو ضائع نہیں کرتے تھے, جان لگا دیتے تھے. اور جب جان لگ جاتی تو ان کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا تھا کہ فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنے صحابہ ہیں جن کی زبان مبارک سے یہ جملہ اس وقت نکلا جب خون کا فوارہ ان کے جسم سے نکل پڑا, اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا, اور اللہ کے نام پہ یہ مار لگا ہے تو میری جان اللہ کے نام پہ چلی گئی. بس انہوں نے سوچا کہ یہ جان اللہ کے نام پہ لگا دیں گے, لگ گئی. بس اس وقت تک کچھ کہتے نہیں تھے وہ, کہ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے, لیکن جب پتا چل گیا کہ موت اسی پر آئے گی تو قسم کھا دیتے کہ میں کامیاب ہو گیا. ایسے خدا نے مال دیا ہوتا ہے, تھوڑا مال ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, موقع آنے پر اس کو جھونک دینا. وقت آدمی کے پاس ہوتا ہے, موقع آنے پر اس کو اللہ کے لیے لگا دینا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز لگ جائے تو بھی لگ جائے گی, نہ لگے تو بھی لگ جائے گی. جان اور مال کی جو امانت آدمی کے پاس ہے تو امانت ہے, ہماری ذاتی تو چیز ہے نہیں, نہ جان ہماری اپنی ذاتی ہے, نہ مال ہمارا اپنا ذاتی ہے. ایک ایک پیسہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں پیسے کسی کے پاس ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے, اور ایک ایک سیکنڈ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے, اور لاکھوں کروڑوں سیکنڈ ہمیں مل جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور جتنی صلاحیت ہماری ہے وہ سب اللہ پاک کی ہے, ہماری اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں. ایک انرجی کا ایک حصہ بھی ہمارا نہیں, ہمارے خون کے جتنے خلیے ہوتے ہیں ان خلیوں کا ایک نظام بھی ہمارے اپنے قابو کا نہیں, یہ پورا اللہ پاک کی طرف سے, اور اللہ ہی کے قبضے میں, اللہ ہی کے کنٹرول میں. اسی لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ سے احتیاج ختم ہو گئی, نہیں, اللہ ہی کے ہم محتاج ہیں. ہم یہ چاہیں کہ زندہ رہیں, ہم یہ چاہیں کہ تندرست رہیں, ہم یہ چاہیں کہ ہمارے آنکھ صحیح کام کریں, ہمارے کان ابھی صحیح کام کریں, ہماری زبان ابھی صحیح کام کرے, ہمارے ہاتھ پیر ابھی صحیح کام کرے, ہمارا دماغ ابھی صحیح کام کرے, اللہ ہی پر ہے یہ سب. اللہ ہم کو ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں سے اور ہماری قوتوں سے فائدہ پہنچائیے جب تک آپ نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ پاک ایسے قادر ہے کہ زندہ رکھتے ہیں پھر آدمی کو ان سب چیزوں سے محروم نہیں کر دیتے. کتنے لوگ ہیں پیرالائز ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ہاتھ گرا ہوا ہے, پیر گرا ہوا ہے, اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں, دوسروں پر بھی بوجھ ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. زندگی بھی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سک رہے, بلکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ, اپنے لیے بھی بوجھ بنے ہوئے. کئی چیزوں میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں چند دن کے لیے رکھا ہے تاکہ اس دنیا میں آدمی اللہ ہی کو چاہے, ہماری محبتیں اللہ کے ساتھ ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کا نام بلند ہو دنیا میں, لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کر لیں, اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں, اپنی چھوٹاپن کو تسلیم کر لیں, اپنے نظام کے چھوٹاپن کو تسلیم کر لیں, اپنے دستور کے چھوٹے پن کو تسلیم کر لیں, اپنی ساری طاقتوں کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کیونکہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس کو آدمی اپنی طرف منسوخ کرے ایک ترتیب یہ ہے, اور ایک اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے. بڑے سے بڑے کمالات میں بھی یہی ترتیب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ, اور دجال کو جو استدراج عطا ہوگا وہ, دونوں ملتے جلتے ہیں, سیم سیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے, پھونک مار دیا تو وہ اڑ جایا کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے وہ سنایا کرتے تھے, وہ نبی حکم بھی ماتا ہے کلو نا اما تخیروں نہ تھی بھائی, جو تم کھاتے ہو وہ میں بتا دوں گا تم کو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ تھا, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو جو کھا کے آیا وہ بتا سکتے تھے, اور گھر میں جو چھپا کے آیا وہ بتا سکتے تھے. اما تخیروں جو تم نے جمع کیا ہے وہ میں بتا دوں گا تم کو. ابری الاکما والابرص, مبروس کو اور اکما کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. مادر زاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا, مبروس پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام یہ سب چیزیں کرتے تھے, مگر یہ سب چیزیں کر کے یہ بتاتے تھے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں, اللہ کر رہے ہیں. اللہ کی بڑائی کی طرف بلاتے تھے, کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہی کی طاقت. دجال بھی یہ ساری چیزیں کرے گا, دجال بھی یہ ساری چیزیں کرے گا, اپنی طرف بلائے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں, اللہ نہیں کر رہا. دجالیت میں اور نبوی تعلیم میں یہی فرق ہے. اسی لیے یہ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, اور اس میں اللہ کے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا, یہ انسانیت ہے, یہ نبوی تعلیم ہے, یہ حقیقت ہے. یعنی بات ایسے ہی ہے اگرچہ کہ ہمیں ہماری آنکھوں کے مشاہدہ میں یہ چیز نہیں ہے. مشاہدے کی لائن الگ ہے اور خبر کی لائن, یقین کی لائن الگ ہے. جتنا ایمانیات کا نظام ہے وہ پورا مشاہدے سے ہٹا ہوا ہے. نبیوں کی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر آسمان کی وحی سے اس کا تعلق ہے. مشاہدے کا نظام الگ ہے, اس سے الگ دکھتا ہے, اور آسمان سے جو علم بھیجا گیا ہے اس سے الگ ہے نظر آنے والا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ چیز انسانوں کو بتائی گئی, اور آخر میں امام الانبیاء قائم نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو حقائق سے واقف کرایا گیا کہ حقیقت یہ ہے. اس لیے میرے دوستوں, ہم اس دنیا میں چند روز کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو جیسے ابراہیم نے گزاری. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابراہیمی مزاج پر کی تھی. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ ایک امت ایسی پیدا فرما دیجیے جو پوری طرح آپ کی فرما بردار ہو, کیونکہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلاننگ کی تھی, عراق سے شام سے ہٹ کے ادھر آ گئے, بیت اللہ کی سرزمین میں اپنے بیوی بچے کو آباد کر دیا. تو آباد کرنے کے بعد رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, یا اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں, آپ کی عبادت گزار بنے. اور پھر اس کے بعد میں جو دعا اس میں لائن سے ہے بہت لمبی چوڑی, اس میں یہ ہے کہ ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک, کہ اللہ آپ ہمارے آپ ہمیں آپ امت مسلمہ بنا دیجیے, اور ایسی ذریت عطا فرما دیجیے جو امت پوری آپ کی پوری طرح فرما بردار ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو صحیح ثمرہ ہے وہ صحابہ میں ملتا ہے. اس سے علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ حضرات صحابہ کرام تھے, اور حضرات صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا, وہ ابراہیمی مزاج تھا. ابراہیم اور کیا تھا وہ, یعنی خواہشات اور احکامات کے سامنے کسی چیز کو نہیں دیکھنا, احکامات والی زندگی پر اپنے آپ کو جھکا دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا, کون ملامت کرتا ہے کون نہیں کرتا, کون عزت کرتا ہے کون نہیں کرتا, مالی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, جانی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جاہی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لوگ کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے, ان سب چیزوں سے گویا آنکھیں بند. ہمیں کیا ان سب چیزوں سے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک آدمی کے سامنے اعمال کے اعتبار سے دوسرے انسان پتھر اور درختوں کی طرح نہیں ہوں گے, آدمی میں اخلاص نہیں آ سکتا. जब आदमी दरख्त के सामने कोई काम कर रहा हो पत्थर के सामने तो सोचता है कि क्या बोलेगा पत्थर, अगर मैं ऐसा कपड़े पहनूंगा ऐसा नहीं पहनूंगा तो पत्थर क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसी सूरत बनाऊंगा ऐसी नहीं बनाऊंगा तो पत्थर क्या बोलेंगे, ऐसा सोचता कभी आदमी, अगर मैं ऐसा नहीं खाऊंगा ऐसा खाऊंगा तो पत्थर क्या बोलेगा, अरे भाई पत्थर क्या बोलता। तो ये सारे इंसान पत्थर और दरख्त की तरह है, जब तक ये बात ना हो उस वक्त तक आदमी खालिस अल्लाह का नहीं बनता। और खालिस अल्लाह तबारक व तआला के बनने की तालीम है, तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है कि तुम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना और दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना, और इस दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने में यकसू होना, यानी पूरी तरह कंसंट्रेशन होना, एक तरफा होना, रुख पूरा अल्लाह की तरफ होना। वज़कुर इस्मा रब्बिक व तवक्कल इलैहि तब्दीला, अपने रब का नाम लेना और पूरी तरह उसकी तरफ झुक जाना, माइल हो जाना, इतना तवक्कुल होना कि दूसरी तरफ ध्यान भी नहीं जाना, कोई डूब जाना अल्लाह तबारक व तआला के नाम में, डूब जाना अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और बड़ाई के अंदर। अल्लाह ने हुक्म दिया इसका, वज़कुर इस्मा रब्बिक व तवक्कल इलैहि तब्दीला। रब्बुल मशरिक वल मगरिब, वही मशरिक का रब है वही मगरिब का रब है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई इला नहीं है, फत्तखिज़ु वकीला, उसी को अपना वकील बनाना। आप वकील हैं, वो वकील है, वही वकील है, फत्तखिज़ु वकीला। वस्बिर अला मा यकूलून, और लोग जो कह रहे हैं उस पर सब्र करो, वहजुरहुम हजरन जमीला, और खूबसूरती के साथ में उनको छोड़ दो। हजरन जमील का मतलब ये नहीं है, यानी उसमें ये बात भी शामिल है कि हजरन जमील में आदमी अपने को अजीम नहीं समझता, तौफीक पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता रहता है, बड़ेपन में नहीं आता कि मैं ऐसा दीनदार हूँ उन्हें वैसा फर्नीचर है, नहीं वैसा नहीं। और फिर यह है कि उनसे घसम घसा भी नहीं, हजरन जमील होना खूबसूरती के साथ, खुश उसलूबी के साथ, हुस्न तदबीर के साथ, किसी की परवाह किए बगैर दीन पर चलना, और लोगों के साथ में ऐसा सलूक करना कि उनसे कोई टकराव भी नहीं, बस अपने काम में अपन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये नक्शा हर साल उम्मत मुस्लिमा के सामने लाया जाता है मेरे दोस्त, ताकि ये उम्मत जिस मिजाज पर बनाई गई है वो मिजाज इसमें आ जाए, और जब ये मिजाज इस उम्मत में आएगा तो ये उम्मत दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाए, और दीन के पूरे तकाजों को ले लेगी, और बड़े से बड़े तकाजों को ऐसे आसानी से पूरा करेगी जिसके अंदर न इसके पास माल की कोई अहमियत है, न इसके पास जान की कोई अहमियत है, न इसके पास फासलों की कोई अहमियत है, न इसके पास भूख प्यास की कोई अहमियत है, न इसके पास मशक्कतों की कोई हैसियत है। बड़े से बड़ी मशक्कतों को बर्दाश्त कर लेना इस उम्मत के लिए आसान हो जाए, पहाड़ों को पाश पाश कर देना इस उम्मत के लिए आसान हो जाए, समंदरों का जिगर चीर के उधर पहुंच जाना ये इस उम्मत के लिए आसान हो जाएगा, पापों और भूखों के अंदर दीन की मेहनत कर लेना ये इस उम्मत के लिए आसान हो जाएगा, माल जो कुछ अल्लाह ने दिया उसको झोंक देना वो इस उम्मत के लिए आसान हो जाएगा दीन के लिए। आज मिजाज ही नहीं रहा, इस मिजाज नहीं होने की वजह से दीन के लिए माल लगाने के ऊपर आदमी को समझ में नहीं आता कि दीन पर भी माल लगाया जाता है। 50-50 हज़ार रुपए की जमात में भी आदमी जाता है, जब लोगों को पता चलता है कि ये जमात ऐसी है कि जो 50,000 के खर्चे की है, 4 महीने की जमात है और 50,000 का खर्चा है, 80,000 का खर्चा है, लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि आते काफी इनके पास, क्यों? इस बात से कि इस उम्मत का मिजाज नहीं रहा कि माल दीन के लिए 40-50-80 हज़ार छोटे से मामूली गाड़ी के लिए आदमी के लग जाते हैं इतने पैसे, सवारी के वास्ते इतने लग जाते हैं, छोटा सा मकान बनाता है आदमी तो इसके 2-3 हज़ार गुना पैसे लग जा रहे हैं, शादी करता है तो आदमी इससे 2-3 गुना पैसे लग जा रहे हैं। पहले ये मिजाज था कि दीन के लिए वो रुख था और दुनिया के लिए ये रुख था, और अब ये मिजाज हो गया कि दुनिया के लिए ये रुख हो गया कि बड़ी से बड़ी रकम लग जाती है, कर्जों पे कर्जे आदमी उठा लेता है, जिंदगी भर का अंदोखता आदमी रोक देता है जो कुछ उसने पसंदाज किया है जमा किया है, और दीन के लिए माल लगाने का जहन नहीं रहा। हम जिस मिजाज पर बनाए गए हैं मेरे दोस्तों, जो हमारे अंदर आना है, और आने के लिए क्या करना है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसकी मश्क करना है, इसका जज्बा बनाना है, इसका मिजाज बनाना है। किसी चीज को आदमी अख्तियार करता है आ जाती है वो चीज, धीरे धीरे हम अपना वक्त लगाते रहेंगे, अपना माल लगाते रहेंगे दीन पर, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा माल लगाने पर भी खुशी होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी जान लगाने पर भी आदमी को खुशी होगी, और आदमी को पता चल जाएगा कि दीन वो चीज है कि जिस पर जान भी लगेगी माल भी लगेगी। दीन के बाद शोबों के ऊपर तो दीन जान का माल का लगना फिर भी आज समझ में आता, मस्जिद बन रही है भाई चंदा दो, समझ में आता है कि हाँ मस्जिद बनना चाहिए, मदरसा बन रहा है भाई चंदा दो, समझ में आता है यहाँ भी देना चाहिए। दीन की अमूमी मेहनत के वास्ते, दावत के काम के वास्ते माल लगाने का मिजाज नहीं रहा। हजरत साहबा रजी अल्लाह तआला अजमईन का मामला ये था कि दीन फैलाने के लिए, दावत के काम के लिए, तबलीग के लिए जान माल सब हाजिर थी और हमेशा के लिए कुर्बान कर देते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस मिजाज का मतलब यही है, अल्लाह पाक ने ان کو کھڑا فرما دیا تو توحید کا مبلغ بنا کر پیغمبر بنایا, اولوالعزم پیغمبر بنایا. انہوں نے کاٹ دیا کہ بت پرستوں میں اعلان کر دیا کہ بس انی لا احب الآخرین, یہ ختم ہونے والے فنا ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, اور جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو اس کی عبادت کی کوئی معنی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ اس کی عبادت کی جائے, سب مخالف ہو گئے, بادشاہ بھی مخالف ہو گیا, رعیت بھی مخالف ہو گئی, خاندان والے بھی مخالف ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں. آج اس ایمان کو بنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے میرے دوست, انبیاء علیہ السلام جو ایمان اللہ کی طرف سے پیش کرتے تھے اس ایمان کی ترغیب ہر انسان کے لیے, ہم میں سے ہر ایک وہی ایمان لانا ضروری ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بتایا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسا ضروری. وہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک وہ ہے, عزت ذلت کا مالک وہ ہے, موت و حیات کا مالک وہ ہے, تندرستی بیماری کا مالک وہ ہے, کام بننے نہیں بننے کا مالک وہ ہے, شادیوں کے ہونے نہیں ہونے کا مالک وہ ہے, اولاد کے ہونے نہیں ہونے کا مالک وہ ہے, خوشی اور غم کا مالک وہی ہے, ہنساتا وہی ہے, رلاتا وہی ہے, معمولی سے معمولی زندگی میں ہنسانے کے حالات وہی لاتا ہے, بڑی سے بڑی زندگی میں رلانے کے حالات وہی لاتا ہے. یہ سب اکیلے اللہ فرمانے والے ہیں, اور میرے ایک ایک سیکنڈ کے اللہ پاک مالک ہیں. میں ایک ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوں, ایک ایک چیز میں اللہ پاک کا محتاج ہوں. ایسا ہی ایمان اللہ کی ذات عالی پر. اور جب آدمی اللہ کی طرف اپنا رخ ایسا بنا لیتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پھر کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی, وہ اللہ کے واسطے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. نماز کا وقت آیا, پانچ وقت کے لیے حاضر ہو جانا, دکان چلتی ہوئی نظر آئے نہ چلتی ہوئی نظر آئے, نوکری چلتی ہوئی نظر آئے نہ چلتی ہوئی نظر آئے, بچتی ہوئی نظر آئے یا برباد ہوتی ہوئی نظر آئے, اس سے کیا بحث ہے ایک مسلمان کو؟ مسلمان کو اس سے بحث ہے کہ مؤذن نے اذان دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور ہم سے بات چیت کرنے میں مشغول ہوتے. جیسے گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں, گھروں کے معاملات ہوا کرتے ہیں, گھر کی بات چیت ہوا کرتے ہیں, اگر گھر کے کام کاج ہوئے ہوتے تھے, لیکن جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنتے تو آپ اٹھ جاتے کالم یاری پنا, ایسا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی ہے. اذان کی آواز پر, مؤذن کی اذان پر, اللہ کے منادی پر, اللہ کی پکار پر آپ اس طرح تشریف لے جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں, کہ ہمیں ہماری کبھی شناسائی ہو, ہمیں کبھی جانتے بھی ہوں, ہمیں ہم سے کبھی ملاقات بھی ہو, ایسے ہو جاتے تھے آپ جب تک کہ آپ عبادت سے فارغ نہ ہو جاتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشغول ہوتے اپنے بیوی بچوں میں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ تھوڑی تھا کہ دنیا کی مشغولی یا بیوی بچوں کے ساتھ مشغولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے غافل کر دیا, متوجہ نہیں ہوتے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ آتا ہے کہ یذکر اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالیٰ علی کل حین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں. مفسرین نے صارحین فرماتے ہیں, محدثین, علی کل حین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احوال کو شامل ہے, سارے اوقات کو شامل ہے, حتیٰ کہ نیند کو بھی شامل ہے. نیند میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوتے تھے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ ان عینایہ تنام, میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سویا کرتا. دل حضور کا ہمیشہ بیدار رہتا تھا, تو نیند میں بھی آپ اللہ کی طرح متوجہ رہتے تھے. یذکر اللہ علی کل حین, لیکن اس امت کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکامات کا احترام ظاہر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ باوجود اس استغراق کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ رہنے کے, اذان جب ہوتی تو کالم یاری سنو, ایسے ہو جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہیں. اللہ کے حکم پر ایسے بھاگنے والا مزاج آ جائے ہمارے اندر, اللہ کی طرف لبے کہنے والا مزاج آ جائے. اللہ کا حکم آیا لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں. حج کے لیے یہ آدمی لبیک نہیں کہتا, لبیک تو آدمی ہر چیز کے لیے کہتا ہے, ہر حکم پر لبیک کہنا ہے. لبیک کے مطلب میں حاضر ہوں, جو آپ نے فرمایا اس کے لیے میں حاضر ہوں. حج کا حکم خاص ہے اور خاص طور پر ندا دی گئی تھی, اس کے لیے تلبیہ بھی خاص ہے. اور یہ سارے احکام میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا حکم آیا اور ہمارے اندر لبیک بنا دیا. یہ مزاج کب پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں؟ محنت کرنے سے اور اپنا ایمان بنانے سے اور دنیا سے اور دنیا کے تعلقات سے اپنے دل کو ہٹانے سے یہ مزاج بنتا ہے. دنیا سے چھوڑنے کو کوئی نہیں کہا کہتا, لیکن دنیا کی محبت چھوڑنے کا سب کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دنیا سے نہ لگے, کیونکہ دل لگنے کے بعد پھر آدمی اللہ سے نہیں جڑ سکتا. دنیا میں رہ کر آدمی کے اللہ سے جڑنے کی شکل یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا ہوا نہ ہو. آپ بولیں گے کہ آدمی دنیا میں بھی ہو دنیا سے دل نہ لگا ہوا, ایسے کیسے ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے, اور یہ مطلوب ہے اور یہ فرض ہے اور ہم سب پر ضروری ہے. اور جب آدمی کا دل دنیا میں لگا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے حکموں پر ہمارا کچھ یعنی آگے بڑھنا, اس کو لے لینا بہت آسان ہو جائے گا. آج اسی کی تو دعوت ہے, یہ اسی کی محنت ہے, اسی کے لیے کہنا سننا ہے, اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے کہ ہم اپنے دین پر محنت کر کے دینی مزاج اپنا بنائیں, کی دینی مزاج میں یہ بات پیدا کرے کہ دنیا سے دل سرد ہو جائے اور اس کی محبت دل سے نکل جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوتا ہے میرے دوستوں کہ قرآن کریم میں دنیا کو متاع کہا گیا ہے. دنیا تو متاع ہے. متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں عربی میں کہ اگر اس کی شان ہم کو معلوم ہو جائے تو ہمیں دنیا کے تعلقات کو سمجھنا آسان ہو جائے. متاع جو ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں عربی میں جس سے چولہے کے پاس آدمی برتنوں کو پکڑا کرتا ہے. چولہے کے پاس برتن پکڑنے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں. آج کل چمٹے آ گئے, آج کل دستانے آ گئے, روئی کے گدے کے جیسے ہو رہے وہ پہن لے رہے ہیں آپ. چلو ٹھیک ہے, ترقی یافتہ متاع سے ہی. پہلے چندی ہوا کرتی تھی کالی کی, اب ذرا یہ ترقی یافتہ متاع ہو گیا تو ہے تو ابھی بھی وہ متاع ہی. اس کی عجیب و غریب نوعیت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا آپ کا, اور یہ اتنی عظیم بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے آپ محبت کرتے ہوں. نہ وہ محبت کی چیز ہے نہ چھوڑنے کی چیز ہے, ایسی عجیب و غریب چیزیں. اب بولیں گے بھائی چندی کی کیا حیثیت ہے, جب بشت پھٹ گیا اور جوتے پوچھنے کے بھی قابل نہیں رہا, چولہے کے پاس آ گیا تو وہ چندی بن گئی کالی کی. چلو سیدھا آپ لے کے آ گئے. اب آپ بولیں گے اس کی حیثیت کیا ہے, جب اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے, میں ویسے ہی پکڑ لیتا ہوں بھگونا. بلکہ اگر آپ پکڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہاتھ جل جائے گا. ایسی بے حیثیت والی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اپنا کام دے سکے, ہاتھ جل جائے گا آپ کا. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کالی کی چندی کے واسطے نوکری چھوڑ دے رہے ہیں, ایسا ہوتا کیا؟ اس کے واسطے ایمان خراب کر دے رہے ہیں, ایسا ہوتا کیا؟ شادی میں نہیں جا رہے ہیں, ایسا ہوتا؟ دعوت میں نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی آج میرے کو کالی کی چندی دھونے کا ہے, ایسا ہوتا کیا؟ وہ اس کی شان ایسی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنا کوئی کام ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اس سے محبت نہیں ہوتی آپ کو, بالکل ضرورت ہے اس کی, محبت اس سے نہیں ہوتی. دنیا کے تعلقات کی نوعیت اللہ کے یہاں یہ ہے کہ تم ایسی رکھو کہ ان کی ضرورت تو تم کو ہے لیکن عظمت تمہارے دل میں اس کی نہیں ہونا. جیسے برتن پکڑے جانے والے کپڑے کی عظمت کوئی آپ کے دل میں نہیں ہوتی, ضرورت اپنی جگہ پر. جب عظمت نہیں ہوتی تو محبت جو ہوتی ہے وہ بے اعتبار عظمت کی ہوتی ہے, محبت بھی نہیں ہوتی اس سے. جب محبت نہیں ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. آپ جہاں بیٹھے دوستوں کے بیچ میں وہ دستانے کا ذکر کرتے بیٹھے گئے, ارے بھائی کیا ہمارے پاس چلنے کے بعد ایسی چندی ہے, بولے یہ کلر کی ہے وہ کلر کی ہے, ایسا بولتے کیا؟ جب محبت نہیں ہوتی تو اس کے تذکرے بھی نہیں ہوتے. جب محبت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اس پر آدمی کا کوئی کام ڈیپینڈ نہیں ہوتا. جب محبت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آدمی کا کوئی کام اٹکتا اور خراب نہیں ہوتا. دنیاوی تعلقات کی نوعیت یہ ہے. مال کا مسئلہ, کاروبار کا مسئلہ, جاب کا مسئلہ, کھانے پینے کا مسئلہ, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو ان کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں, مگر یہ محبت کی چیز نہیں ہے. یہ محبت کس سے ہونا ہے؟ محبت اللہ سے کرو, اللہ کے رسول سے کرو, محبت اللہ کے دین سے کرو, محبت اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے سے کرو. اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے, ایک جذبہ ہونا چاہیے آدمی میں, کچھ ہو جائے اللہ کا دین پھیل جائے. کھانا ملے نہ ملے لیکن یہ اطلاع مل جائے کہ تو آدمی مسلمان ہو گئے, چار آدمی مسلمان ہو گئے, پیٹ بھرتا ہوا محسوس ہو جائے آدمی. اللہ کے دین کے دنیا میں پھیلنے سے محبت ہونا اور اللہ کے دین کے دنیا میں پھیلنے کی محنت سے محبت ہونا, قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر لیا ہے, ایک ہوتا ہے آدمی کو آس ہوتی ہے مال کی اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کما چکا ہے مال, جو کما چکا ہے اس سے پوچھو آپ کہ اس کا دماغ اس میں کتنا الجھا ہوا ہوتا ہے. جو مال آدمی کما چکا ہے اموال ایک طرف تم ہوا, اور وہ کاروبار جس کے تم کو جس میں خسارہ ہونے کا تم کو اندیشہ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تم ہر طرح کی اس میں محنت کرتے ہو تاکہ خسارہ نہ ہو, وہ تجارت الخصونا کسادا وہ مسئلہ کی نترما, اور تمہارے مکانات پسندیدہ جو تمہارے پسند کے ہیں, ایک یہ ہے کہ زبردستی کے کسی مکان میں اور ایک خدا نے چار پیسے دے دیے تو آدمی اپنی مرضی سے مکان بنایا ہوا ہے, تو آپ اپنی تمہاری مرضی والے مکانات, تمہارے کاروبار اور تمہارا جمع کردہ پیسہ اور تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارے خاندان والے, تمہارے ماں باپ, اگر تم کو یہ زیادہ محبوب ہو اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے, احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله, اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. فتربصوا, تو پھر اللہ پاک کے عذاب کا انتظار کرو. دنیا میں ایسے آدمی کو اللہ نہیں چاہتا. اللہ کے پاس یہ گناہ ہے. ہم یہی سمجھ پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ شراب پی لے آدمی, ہم پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ چوری کر لے آدمی, ہم پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے آدمی, ہم پاپی اسی کو سمجھ رہے ہیں جو سود خوار ہے, ہم پاپی اسی کو سمجھ رہے ہیں جو جناب رشوت خور ہے, اور کوئی اسی کو پاپی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے. کوئی اس کو پاپ نہیں سمجھ رہا. اور قرآن اعلان کر رہا ہے, کیا اعلان کر رہا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسلوب کلام یہ ہے کہ ایسا کرنا فسق ہے, ان دین سے محبت زیادہ نہیں کرنا, ان سے زیادہ محبت کرنا یہ فسق ہے. اس جملے کا یوں رکھ ہے, اس کا پیچھے سے یہ تعلق ہے, یہاں بولنے کا سینس وہی بنتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اگر ان تینوں کی محبت پر وہ محبتیں غالب ہو جائیں گی تو یہ فسق کی بات ہے. جیسے اللہ نے حج کا حکم بیان فرمایا اور حکم بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے, اور جو آدمی کفر کرے اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ جو آدمی حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کافر ہو جاتا ہے. یہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا اور مر جاتا ہے, حضور نے کیا فرمایا؟ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا؟ جملے کا مطلب وہ بنتا ہے, وہاں پہ وہاں پہ جو جوڑ بیٹھتا ہے جملے کا وہ اسی نوعیت ہوتا ہے. اب تعالیٰ جانو اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل کا رخ کدھر ہے, تمہاری چاہتیں کدھر ہیں, تم میرے لیے کتنا مرتے ہو, تم میرے لیے کتنے قربان ہوتے ہو. میرے پاس کسی چیز کے خزانے نہیں ہیں. لامحدود خزانے ہیں, رحمتوں کے خزانے ہیں, نعمتوں کے خزانے ہیں, خزانے ہی خزانے ہیں, کوئی چیز کسی چیز کی لمٹ نہیں ہے. اور میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ نے جتنے خزانے بنائے ہیں اپنی نعمتوں کے, جو خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں وہ جو مخلوق ہو چکے اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں, ایک طاقت وہ ہے, ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے پیدا کر دی ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی, اللہ کی ذات میں جب ارادہ کرے جب پیدا کر دے. وہ دونوں سے اللہ کو کیا کام ہے بتاؤ آپ مجھے؟ اللہ نے کھاتے, اللہ نے آپ کو پی, نہ اللہ تعالیٰ کھاتے وہ کھانے سے سبحان, نہ اللہ پیتے وہ پینے سے سبحان, نہ اللہ کو مکان چاہیے وہ مکان سے سبحان. تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے. نہ اللہ پاک کو مکان چاہیے, نہ اللہ زمانے سے متعلق, نہ اللہ مکان سے متعلق ہے. تو یہ جنت کے حور و قصور کس کے واسطے ہیں؟ فرشتوں کے لیے. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے, نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں. ان کو مرد عورت سے ان کو جن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, وہ جانتے نہیں. اب تعالیٰ شاہوں نے یہ خزانے بنائے ہمارے لیے, لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اندھیر نگر یہ ہر ایک کو دے دیں گے. نہیں, اس کا ایک نظام ہے پورا. اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ڈھالیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو دے گی اور ان کی پوری طرح فرما برداری کرے گی, اس کے لیے میں اپنے رحمت کے خزانے کھول دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے میری نعمت کے خزانوں سے ان کا تعلق پیدا کر دوں گا. باغات ہیں اس کی کوئی حد نہیں, محلات ہیں اس کی کوئی حد نہیں, نہریں ہیں پانی کی, نہریں ہیں دودھ کی, نہریں ہیں شہد کی, نہریں ہیں شراب کی, نہریں ہیں اور میوے ہر قسم کے ہیں. اور ہر قسم کے میووں کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی پر خزا نہیں آئے, کبھی کسی پر خزا نہیں آتا. اور قطب و دانیہ یہ ہے کہ جس میوے کو آپ چاہیں گے آپ کے وہ چیز قریب ہو جائے گی, آپ کو اس کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے معرف القرآن میں ایک جگہ عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی ترتیب میں ایک فرق یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو منہ ہونا پڑتا ہے, چیزیں منہ نہیں ہوتی, منتقل نہیں ہوتی چیزیں. کوئی چیز آپ کو چاہیے آپ کو جا کے لینا پڑتا ہے. اللہ آپ کو چاہیے آپ جائیے لے کے آئیے, غلہ آپ کو چاہیے آپ جائیے غلہ لے کے آئیے, کپڑا آپ کو چاہیے آپ جائیے کپڑا لے کر آئیے. ایون آپ گھر میں اپنے لا چکے ہیں کوئی چیز فریج میں رکھے ہوئے ہیں چولہے کے پاس رکھے ہوئے ہیں, آپ کو چاہیے تو وہ خود تو آنے سے رہی, آپ کو جا کے کھولنا پڑے گا, آپ کو جا کے لانا پڑے گا. جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں چیزیں منہ ہوں گی, آدمی کو منہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی یہی شان ہے, ہر چیز کی یہی شان ہے. آج مبارکہ میں اس کی طرح سے پرندہ اڑ رہا ہوگا, آدمی کو خواہش ہوگی کہ یہ پرندہ میں کھاؤں اور یہ بھنا ہوا ہو تو میں کھاؤں, اسے لذت حاصل کروں, وہ آپ کے سامنے بھنا ہوا ہونے کی حالت میں آ جائے گا. آپ کو شکار کرنے جانا نہیں پڑے گا, اور آپ نے کھا لیا اور پھر وہ زندہ ہو کے اڑ جائے گا, کیونکہ اس کو موت تھوڑی ہے وہاں پہ, صرف آپ کے کھانے کے واسطے تو وہ بن گیا گا, اس کی بات ہے پھر اس پر پڑ کے اڑ جائے گا. ہر آدمی کھانا چاہے گا ہر آدمی کو بالکل قریب کر دیا جائے گا. جو خوشی اس کے اتنے قریب آئیں گے کہ وہ خود دے دے گا. اور جیسے آدمی پھل توڑے گا تو دوسرا پھل اس کی جگہ لگ جائے گا, دوسرا توڑے گا تو تیسرا لگ جائے گا, تیسرا توڑے گا تو چوتھا لگ جائے گا. دنیا میں بعض مرتبہ ایسی جڑی بوٹیاں دیکھنے میں آئی, ایک پھول توڑا دوسرا لگ گیا, دوسرا توڑا. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی چند دن پہلے, ایک بزرگ کی, انہوں نے اپنے حالات لکھے, اس میں انہوں نے ایک جڑی بوٹی کا تذکرہ کیا کہ صاحب ہمالیہ کے پہاڑوں میں یہ جڑی بوٹی نظر آئی تھی, پھر اس کے بعد تو بہت لوگوں نے ٹرائی کیا مگر ملی نہیں. عجیب قصہ انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے اپنا ذاتی مشاہدہ لکھا ہے, تو غالب گمان یہی ہے کہ فرضی نہیں ہے, صحیح ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمارا ایک آدمی استنجا کے لیے گیا ہوا تھا, وہاں جڑی بوٹی جو اس نے دیکھی تو بیٹھے بیٹھے اس نے ایک پھول توڑا, تو دوسرا وہاں لگ گیا, اس کو توڑا تو تیسرا وہاں لگ گیا. یہ سوچا کہ یہ تو کوئی عجیب قسم کا درخت لگ رہا ہے, تو وہ پورے پھول توڑ کے, اس کی جڑ توڑ کے, اس کی کاڑیاں توڑ کے, پتے توڑ کے پورے کھا گیا. اب جب آیا اپنے پاس میں واپس آیا تو اس کو بخار آ گیا اور اس کا پورا جسم پھول گیا. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ریئیکشن ہو گیا, اس سے نہیں معلوم مر جائے گا, ایک دم پھول گیا, لال ہو گیا. اور اس سے پوچھے کیسا دکھ رہا تیرے کو, بولے تو میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے اندر سے, میں اچھا ہوں, بول رہا کوئی بیماری بھی نہیں ہے, بول رہا. حد یہ ہوئی کہ انگریز یعنی یہ لشکر میں تھے, انگریز آفیسر کے ساتھ میں تھے, ہمالیہ وہ زمانے پہلے کی پرانی کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ صاحب ہم اپنے آفیسر کے پاس اس کو لے گئے, اس آدمی کو حکیم کو بلایا گیا, حکیم نے پوچھا کیا کیا ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے کیا ہے, اس نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک ہے. خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جب صبح ہوئی تو اس کے اوپر کا پورا خول اتر گیا اور پورا جسم اندر سے نکھر کے نوجوان بچے کے جیسا ہو گیا, ایک دم 16 سال کے بچے کے جیسا ہو گیا. اب تو ساری فوج کی فوج جو ہے نا وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں بھاگ گئی, اب جس کو جو سفید پھول نظر آیا کھا جا رہی. ایک تو آپ کے دانتیں گر گئے اس بات سے کہ وہ زہریلی بوڑھی کھا لیے تھے بھائی, ایک تو آپ کو کچھ ہو گیا, کسی کو ریئیکشن ہو گیا, ددوڑے آ گئے. بس پھر ایسی ہوتی ہے نا آدمی کو کہ بھائی پتا نہیں یہ چیز کہاں سے مل گئی تھی اس کو. دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے جب, مگر آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر کسی ریئیکشن کے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب تعالیٰ شاہروں نے یہ شان بنائی ہے اس کی کہ ایک پھل آدمی کھائے گا دوسرا اس کی جگہ لگ جائے گا, دوسرا کھائے گا تیسرا اس کی جگہ لگ جائے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء ادا فرما رہے تھے, بارش کی نماز ادا, صلاۃ الکسوف ادا فرما رہے تھے, سورج گرہن کی نماز ادا فرما رہے تھے. نماز کے دوران آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے, پھر اس کے بعد میں آپ پیچھے ہٹ گئے. نماز کے فراغت پر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں آپ نے ایک ایسا عمل فرمایا ہے جو ہمیشہ آپ نہیں کرتے, یعنی ریگولر حالت میں نہیں دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیا دیکھا تم نے, تو عرض کیا صحابہ نے کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم آگے بڑھ گئے تھے پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ شاہوں نے جنت میرے سامنے فرما دی تھی, میں نے جنت کے باغ دیکھے, باغوں میں انگور کا باغ دیکھا, انگور کے باغ میں انگور کا خوشہ دیکھا, پھر مجھے تمہارا خیال آیا, میری طبیعت یہ چاہیے کہ ایک خوشہ توڑ کے تم کو دے دوں تاکہ تم اس میں سکھا لو, اس لیے میں آگے بڑھ گیا تھا. اور پھر میں نے مصلحت نہیں سمجھی کہ جو چیز غیب کی ہے وہ چیز مشاہدے میں آنا ٹھیک نہیں ہے, جو چیز غیب میں ہے وہ غیبی میں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے انتظام کا استقاضا ہے وہ, تو اس کے اعتبار سے پھر میں نے نہیں توڑا. اس کے بعد آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو قیامت تک تم اس میں سے کھاتے, یعنی اس کے انگور کے توڑنے کے بعد انگور ختم نہ ہوتا, دوسرا وہاں لگ جاتا, دوسرا توڑنے کے بعد تیسرا وہاں لگ جاتا, پوری امت کھاتی رہتی ہے خوشہ جیسا کہ ویسا رہتا. یہ سرکار کی خبر ہے, کسی اور کی ہوتی تو کچھ بھی بات بنا دیتے. تو آپ نے فرمایا ہے جنت کی یہ شان ہے, یہ ساری نعمتیں میرے دوستو اللہ پاک نے کس کے لیے بنائی ہیں, میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں, مگر ہونا کوئی لینے والا, اللہ پاک نے ان کو لینے کا ایک طریقہ مقرر فرما دیا, ایک راستہ مقرر فرمایا کہ دنیا میں, کہ دنیا میں چیزیں بنائی اور دیکھنے کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نعمتیں ایسی ہوتی ہیں, مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پھل فروٹ ایسے ہوتے ہیں, بہت بھی آپ متشابیا, کل جنت میں جب لوگوں کو جنت کے پھل دیے جائیں گے تو بالکل مشابہ قسم کے دیے جائیں گے. مشابہ کے مطلب میں مفسر نے فرمایا, ایک تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پھلوں کے وہ مشابہ ہوں گے, سیب سیب کی طرح ہوگا, کیلا کیلے کی طرح ہوگا, امرود امرود کی طرح ہوگا, انگور انگور کی طرح ہوگا, ٹیسٹ میں مشابہ نہیں ہوں گے, شکل میں مشابہ ہوں گے. اور ایک مطلب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ جنت کے پھل آپس میں لگیں گے, یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں, حالانکہ ایک ہی پھل ہوگا لیکن دونوں کے ٹیسٹ الگ ہوں گے. ایک ہی انگور یہ آدمی کھائے گا تو یہ نہیں کہ جیسے ہمارے پاس آپ ہر انگور کھاؤ تو ایک ہی مزہ آئے گا, وہاں پہ ہر انگور دوسرے انگور سے مزے میں مختلف ہے, ہر انار دوسرے انار سے مزے میں مختلف ہے, ہر سیب دوسرے سیب سے مزے میں مختلف ہے, ہر کھجور دوسرے کھجور سے مزے میں مختلف ہے. یہ بھی تفسیر کی ہے علماء نے اس آیت کی, بہت ہی احمد شادی آتی. تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہم سب کے لیے رکھی, کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے, جو دنیا کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے اور اللہ والی زندگی اختیار کریں گے, اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے, دنیا سے اپنی محبت کم کریں گے, اور دنیا سے اپنا جی نہیں لگائیں گے, اور دنیا میں رہتے ہوئے دین کے تقاضوں کو نہیں بھولیں گے. حق تعالی شانہ نے ان کے لیے یہ نعمتیں بنائی ہیں, ورنہ اللہ کو کوئی کام نہیں میرے دوست, اللہ کے فرشتوں کو کوئی کام نہیں. اس سے کوئی فرشتہ جنت میں کوئی کام کا نہیں, اس جنت سے فائدہ اٹھانے کے کام کی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے ان کو بنایا نہیں اس انداز سے کہ وہ جنت سے فائدہ اٹھائے. اسی وجہ سے جہنم کے اوپر کون مقرر ہے؟ فرشتے مقرر ہیں. علی حد سات عشر ہے, جہنم کے جو مقرر ذمہ دار ہیں وہ بھی 19 ہیں, وہ بھی فرشتے ہیں. ہم جاننا اصحاب النار الا ملائکہ, ہم نے جہنم کا ذمہ دار فرشتوں کو بنایا ہوا ہے. ہم جاننا عزتہم الا فتنہ للذین کفروا, ان کی تعداد خاص ہم نے 19 بنائی ہے کافروں کے آزمائش کے واسطے. ایمان والے یقین کرتے ہیں ہماری بات پر, کافر اس میں شک کرتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کیونکہ اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں, تو ابو جہل کا جو گینگ تھا وہ بھی 19 کا تھا. وہ کہنے لگا کہ 19 ہی ہے نا, اپن 19 سمٹ لیں گے. بولے 19 کے 19 سے مقابلہ ہاتھا بھائی کر کے اٹھا کے پٹک دیں گے جہنم کو, بائیں کاٹ دروازہ دروازہ لگا کے بند کر دیں گے, اس کا جنت کھول دیں گے اپن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ اقرا کا دوسرا حصہ نازل فرما دیا, آخر کا جو حصہ ہے نا, کل ان الانسان لا یطغی ان استغنا ان الى ربک الرجعا ارایت الذی ینهى عن اذا صلى ارایت ان کان علی الهدى و امر بالتقوى ارایت ان کذب و تولى کل لا لم ینتهی, اگر یہ بات نہیں آئے گا اپنی بےہودہ باتوں سے, غلط فہم بالناصیہ, تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچ لیں گے. ناصیہ کاذبہ, وہ پیشانی جو جھوٹی ہے, جو ہمارے سامنے جھکنے کے بجائے بتوں کے سامنے جھکتی ہے, اس جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے کھینچ لوں گا. سمجھ کیا رہا ہوں؟ خاطیہ, جو قصوروار پیشانی ہے, خطا کار پیشانی ہے, یہ تو بنا دیا. یہ چیلنج کرتا ہے کہ میں جہنم کے فرشتوں سے مقابلہ کر لوں گا, ٹھیک ہے لے آئے. اللہ نے کہا چلو ہو جائے, بعد میں ہوگا, بعد میں جو کچھ بھی فائٹنگ ہوں گی ہوں گی, ابھی ہو جائے. پھل یہ تو بنا دیا, بلا لے تم اپنے شرکا کو, اپنے گیان کو, سنت زبانیاں, ہم بھی فرشتوں کو لے آتے. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل اپنے گروپ کو لے کر آ جاتا, اللہ تعالیٰ زبانیاں فرشتوں کو لے آتے سامنے, اور 19 فرشتوں سے 19 کو مقابلہ کر دے. ایک فرشتہ جو ہے اپنے پر کے کنارے پہ زمین کو پلٹ دیتا پوری. جتنا ابھی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے تو پورا یونیورسل اڑ جائے گا یہاں سے. وہاں خالی زمین نہیں اور زمین کے پہاڑ اور درخت نہیں بلکہ پورا عالم ہی اڑ جائے گا, پوری کائنات برہم برہم ہو جائے گی خالی پھونک پر. جس فرشتے نے اللہ نے یہ طاقت بنائی ہے وہ فرشتہ سے یہ مقابلہ کریں گے, یہ جان مل کے زبانیاں. اگر اس کو اتنا ہی زیادہ حرم ہے اپنی بات پر اور کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پلے تو بنا دیا, وہ اپنے شرکا کو اور اپنے مجلس والوں کو بلا لے, سرد وہ زبانیاں, ہم بھی زبانیاں چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جہنم میں رکھے انتظار کے واسطے, ان کو جہنم سے نقصان نہیں ہوتا. میں یاد کر رہا تھا کہ جنت سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا, جہنم سے ان کو نقصان نہیں ہوتا. تو جہنم نہ فرشتوں کے لیے نہ جنت فرشتوں کے لیے, وہ تو ہم لوگوں کے لیے ہی ہے. جنت ہے یا جہنم ہے یہ خاصی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنا کام کرو, ناری بننا ہے تو اس کے ایک کام کا راستہ ہے, نوری بننا ہے تو اس کے ایک کام کا راستہ ہے. اور وہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں اور دین کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, دین کے تقاضے لے, دین کے لیے وقت لگانے کی عادت ہو. کچھ نہ کچھ وقت ہماری زندگی میں دین کے لیے لگے, ہر مسلمان کے ذمے, مسلمان کے ذمے ہے, اور ہر مسلمان کو یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ مال ہمارا لگتا رہے اللہ کے نام پر, یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. اور آخری جذبہ یہ ہو کہ میری جان اور میرا مال اللہ کے لیے لگ جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جس مسلمان کو شہادت کی تمنا نہ ہو, یہ آخری مسلمان والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. ہم ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے جس کو مسلمان دین کہتے ہیں اور یہ اللہ کہتے ہیں. یہ وہ مبارک راستہ ہے کہ جو آدمی مسلم کے ساتھ اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگائے گا, اللہ پاک اس کو ولایت خاصہ عطا فرمائے گا. اور ولایت خاصہ جنت کے درجات کو دلانے والی, کمال قرب حاصل کرنے والی دلانے والی چیز ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم کو جو اہلے میں جو ملا کرتی ہے وہ ولایت خاصہ میں ملا کرتی ہے. کامل ایمانداری, کامل ایمان, سچا یقین, پختہ یقین, مقام صدق جس کو کہتے ہیں, وہ ولایت خاصہ کے اعمال میں سے ہے. وہ چیز ہم میں سے ہر ایک جس راستے پہ چل رہا ہے اس وقت, جتنے ماشاء اللہ دعوت کے ساتھ یہاں نصیب فرمائے, پرانے ہوں کہ نئے ہوں, ہم سب ولایت خاصہ کے راستے پہ ہیں. اللہ سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ہوتا عام ایمان اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا, اور ایک ہوتا ہے ایمان کا کمال, اسی کا نام ولایت خاصہ ہے, وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. وہ کب حاصل ہوگا کس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے, کس کو کب حاصل ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. کتنے مرتبہ 4 مہینے لگانے کے بعد ہوگا نہیں کہا جا سکتا ہے, کتنے مرتبہ چندے دینے کے بعد ہوگا نہیں کہا جا سکتا ہے, کتنے سال اللہ پاک مجاہدہ کرا کے وہ مقام دیں گے نہیں کہا جا سکتا ہے. زندگی بھر محنت کرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے قرب خاصتا اور ماضی نسبت خاصتا مل گئی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. اسی لیے میرے دوستوں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنا وقت لگاتے رہنا ہے. جن کا سال کا سلسلہ نہیں لگا لگاتے رہنا ہے پابند. جن کے چار مہینے نہیں لگے ان کو لگا نہیں ہے, اور جن کے چار مہینے لگ گئے اور تقاضا چار مہینوں کا آیا تو اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے چار مہینے لگا لیے تو بزرگ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کیا بھائی؟ کوئی اپنے کو بزرگ بول سکتا ہے کیا؟ اور پھر یہ کہ الحی الیوم من والی, جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, آج بزرگ ہے کل بزرگ ہو جاتا. آج دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے, کل ایسا معلوم ہو جائے گا کہ اس سے بڑا فاجر فاسق کوئی نہیں ہے. کچھ نہیں بول سکتے آدمی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بندے کے لیے لکھ دی ہیں جب وہ چار مہینے کا ہوتا ہے, فرغ رب کو منارتا ہے, تمہارا پروردگار فارغ ہو جاتا ہے چار باتوں سے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اور اس کی بعد روح اس میں ڈالی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے فرشتہ اجازت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ لکھ دو اس پر, اس کی پریشانی پہ لکھ دو. اور کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اب ایک سیکنڈ آگے ہوتا نا اس میں پیچھے ہوتا, حتیٰ کہ اگر عوارض کی وجہ سے آدمی کی موت ہو جاتی ہے, شوٹنگ کی وجہ سے, مرڈر ہونے کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے, کوئی ہنگام ہو جانے کی وجہ سے جوانی میں, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آدمی وقت سے پہلے مرا, لیکن وہ چیز پہلے سے اس کے لیے طے ہے. پہلے سے ویسے ہی طے تھا, اس کے لیے اتنے ہی ٹائم اس کے لیے طے تھا. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا رزق استعمال کرنے والا ہے, کتنا استعمال کرنے والا ہے, کتنی کوشش کر لے وہی اس کو ملے گا, کوشش نہ کرے وہی اس کو ملے گا, کم کرے وہی ملے گا, زیادہ کرے وہی ملے گا. اب یہ اللہ پاک کی ترتیب ہے کہ اس کے ساتھ وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کی روزی اس کو کیسے ملے گی, زیادہ محنت کرا کے دینا ہے یا کم محنت کرا کے دینا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وہ بھی طے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد. اور اس کے بعد میں اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ عمل کیا کرنے والا ہے, نمازیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا, روزے رکھے گا نہیں رکھے گا, دل کی محنت کرے گا نہیں کرے گا, یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں وسعید الام شقیر, یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے, یہ الگ لکھا جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ الگ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آدمی کا عمل الگ ہوتا ہے بعض مرتبہ اور آدمی کا انجام الگ ہوتا ہے بعض مرتبہ. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی 50 سال تک شرک اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے, 50 سال کے بعد اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی, اب وہ ایمان والا بن گیا, اب وہ اللہ والا بن گیا, اب وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو عمل الگ لکھا ہوا ہے, اس کا شہید ہونا الگ لکھا ہوا ہے. 50 سال تک کفر اور شرک میں رہا, پھر ایمان لے آیا, پھر اس کے بعد میں ایمان پر موت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بھی بنا دیا تھا. انجام کے اعتبار سے تو وہ شہید ہے, عمل کے اعتبار سے 50 سال اس کے شرک اور کفر کے ہیں اور 15 سال مزید 65 کے اندر عرضی طور پر 15 سال اس کے نماز روزے کے ہیں. عمل الگ ہو گیا, اس کی سعادت ثقافت الگ ہو گئی. ایسے ایک آدمی 50 سال تک 60 سال تک نیک عمل کرتا ہے, بھائی اس کو پڑھا ان کتاب, اس کا شقی اور شہید ہونا جو لکھا گیا تھا وہ اس پر غالب آ جاتا ہے, وہ اچانک برائی کی طرف چل پڑتا ہے اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے. تو 50 سال تک تو اس کی نماز روزے لکھے ہوئے, پھر اس کے بعد میں اس کو فجور لکھا ہوا ہے, اسی پر اس کی موت آ گئی, جہنم رسید ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کوئی آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا میرے دوست. اللہ سے بے خوف ہونا اور مطمئن ہو جانا یہ قوم فاسق کا کام ہے, اور مایوس ہونا یہ قوم کافر کا کام ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے, یہ بھی حرام ہے. اور بے خوف نہیں ہونا, مطمئن نہیں ہو جانا کہ نہیں میرے کو نہیں پکڑیں گے ساری دنیا کو پکڑیں گے. ایک مرتبہ ایسے عذاب کا تذکرہ ہو رہا تھا, یہ سزائیں ہیں, یہ اعمال پر یہ سزا ہے, یہ اعمال پر یہ سزا ہے. ایک صاحب کہنے لگے, مولانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری بخشی بخشائی ہے, آپ اس کو کہاں ڈرا رہے ہیں؟ ڈرانے کی تھوڑے گی وہ پوری. ارے بھائی, اگر وہ ڈرانے کی نہیں ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈرایا ہے؟ اگر وہ ڈرانے کی نہیں ہے تو اعمال پر یہ وعیدے کیوں ہیں؟ اگر وہ ڈرانے کی نہیں ہے تو اعمال کے آدمی اپنے اعمال سے جہنم میں جانے کا تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ اگر ڈرانے کی چیز نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں پہنچ کر نکالیں گے کیسے جہنمیوں کو, اگر سارے بخشے جائیں گے تو. سارے بخشے جانے کا مطلب انجام کے اعتبار سے ہے کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جس کے پاس ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سزا نہیں ہوگی, اور جب سزا ہوگی تو وہ تھوڑی ہوگی, کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنی ہوگی. بہت لمبا لمبا ٹائم ہے میرے دوستو آخرت کا اعمال کے اعتبار سے, نیکیوں کے اعتبار سے بھی اور برائیوں کا سزاؤں کے اعتبار سے بھی. یہ تو ایک ہی چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑی بڑی سزا, اور نیت کا بڑا دخل ہے. اسی وجہ سے تبلیغ والے نیت کرنے بولتے ہیں کہ بھائی نیت تو کرو, نیت کی محنت سے ارادے تو کرو, نام لکھاؤ. کیوں کرتے ہیں؟ نیت ایسی چیز ہے میرے دوستو, ایک آدمی 60 سال تک مومن ہے, ہمیشہ کے لیے جنت ہے اس کو. علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 سال تک ایمان والا یہ نیت رکھا ہوا ہے کہ اگر 60 کروڑ سال بھی میں زندہ رہوں گا تو مسلمان رہوں گا. اس کی نیت ہمیشہ ایمان پر رہنے کی ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے ہمیشہ جنت ہے. اور اگر ایک اور کافر جو ہے وہ بھی بڑا 70 سال میں مر جاتا ہے اور اس کی سزا ہمیشہ جہنم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ کافر کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں 65 سال تک تو کافر رہوں گا بعد میں مسلمان ہو جاؤں. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کفر پہ رہوں گا, مطلب ہمیشہ اس کے کافر رہنے کی نیت ہے, اس لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے جہنم ہے. اس کے بعد عمر تو 22-60 سال کی لیکن ہمیشہ کی جہنم ہے. عمر تو بھائی ایک ایمان والے نے 60 سال کی لیکن ہمیشہ کے لیے جنت ہے. نیت اتنی بڑی چیز ہے, اس لیے اپنی نیت میں بڑی سے بڑی ہونا چاہیے کہ میں ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام کروں گا. ٹھیک ہے نا, یہ نیت بنائے ہم اور ہم مسلمان نیت ہی نہیں. حالانکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں, فی الحال اس میں کوئی فیس بھرنا نہیں پڑتا, کوئی فارم فل اپ کرنا نہیں پڑتا, کوئی فارم خریدنا نہیں پڑتا, کوئی رکنیت اختیار نہیں کرنی پڑتی, کوئی محنت کرنا نہیں پڑتا, کوئی ٹائم لگانا نہیں. ارے بندے خدا کی ہم کو نیت کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دین کا کام کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور اللہ کے دین کی محبت سے, دین کی محنت سے محبت کریں گے, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بھی آج ہم کرنے کو تیار نہیں ہے میرے دوست بھائیو, یہ ہماری غلطی ہے. اس غلطی سے توبہ ضروری ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ ہم نیت کریں, اپنے جذبات بنائیں, اپنی نیت بنائیں. اور وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پاس ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور خدا کا دین دنیا میں عام ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں دنیا میں عام ہو جائیں اور حضور کے خلاف میں جو طریقہ اور کلچر اور تہذیب ہے وہ مٹ جائے پوری دنیا سے اور باطل پورا برخاست ہو جائے اور ساری دنیا میں اسلام لہلا جائے. یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا ضروری ہے اور جب جذبہ ہوگا تو اس کو اپنی طاقت کے بقدر اس میں حصہ لینا ضروری ہے, اس میں محنت کرنا ضروری ہے. اسی لیے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری دعوت کے کام کی ہے کہ بھائی خود سے اللہ کی بندگی کرو, نمازوں کے وقت میں نماز پڑھو, روزوں کے وقت میں روزے رکھو, زکات کے وقت میں زکات ادا کرو, حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو, ماں باپ کا ادب احترام کرو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو, اپنے بیوی بچوں کو پالو اور ان کو حلال روزی کھلاؤ, ان کے لیے محنت کرو, ان کے لیے پیسہ کماؤ گے تو اس پر بھی سب سے کا ثواب ہے. اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. ان کی بہترین تربیت کرو, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, حد رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ, حسد مت رکھو, کینا مت رکھو, دلوں کے اندر غیر مت رکھو, کسی کے ساتھ میں کینا کپٹ مت رکھو. یہ سارے کام کرنا ہے. اخلاق اپنے درست کرو, لوگوں کا حق مت مارو, معاملات اپنے صاف کرو. ہمیں اپنی زندگی کرنی ہے, زندگی گزارنے کا اسٹائل ہے میرے دوست. اپنی مرضی سے مسلمان کیا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا. اب دنیا سجن المومن, دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانے کا جیل خانہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے خاص تشریف فرمایا کرتے تھے, اس کی سنا میں نے, دیکھا بھی ہے ان کی کتاب کے اندر. فرمایا کہ دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانے کا مطلب یہ ہے کہ جیل خانے میں قیدی کیا کرتا ہے, جو کھلا دیے وہ کھاتا, یہ اپنی مرضی سے جو بولے وہ کھاتا, جو پہنا دیے وہ پہنتا. دیکھیے جیل قیدیوں کا لباس مقرر رہتا ہے, یونیفارم رہتا ہے قیدیوں کا, دور سے معلوم ہو جانا انہوں نے فلاں صاحب کر کے, جو پہنا دیے وہ پہن لینا, جو کھلا دیے وہ کھا لینا, جہاں رکھ دیے وہاں رکھنا. 85 نمبر روم میں رکھے تو یہ بول سکے نہیں میرے کو یہ پسند نہیں ہے, اس میں ہوا نہیں آ رہی, میں 60 میں رہتا ہوں, ایسا بول سکتے ہیں. جہاں رکھ دیے جیسا رکھ دیے ویسا رہتا, جیسا کھلا دیے ویسا کھاتا, جیسا پہنا دیے ویسا پہنتا. اور چوتھی چیز جیلر کی اتباع کرنا, جو جیل کا آفیسر ہے, جو جیل کا ذمہ دار ہے, اس کی اتباع کرنا پڑتا. اب دنیا سجن المومن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے میں, پہننے میں, رہنے میں اور اپنے آداب اطوار میں دوسرے کے پابند ہیں, آزاد نہیں ہے ہم کہ بھائی ہماری میری مرضی ہے, میں نے کمایا ہے, میں ایسے کپڑے پسند کرتا ہوں. ارے بھائی تم کون ہوتے پسند کرنے والے ایسے کپڑے ویسے کپڑے؟ نہیں, کپڑوں کا ایک اسٹائل ہے, آپ کو پابند ہونا پڑے گا اپنے کپڑوں میں. میں جو بولے وہ کھاتا ہوں, کیسا کھاتے ہیں آپ جو بولے وہ؟ آدمی ہے, جانور ہے, جانور جو بولے وہ کھاتا ہے, آپ تو نہیں کھا سکتے. مومن ہے کھاتے ہیں, کافر جو بولے وہ کھا سکتا ہے, مومن تو نہیں کھا سکتے. کھانے میں ہم پابند ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مستبہات, وما بینہما مستبہات. حلال کھلا ہوا ہے, حرام کھلا ہوا ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں کہ جس میں کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حلال ہے, کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حرام ہے. طبیعت کو تسلی نہیں ہوتی حلال ہے کہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شبہات سے اپنے کو بچائے گا وہی اپنے دین کو بچا سکتا ہے. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه, جو آدمی شبہات سے بچ گیا اسی نے اپنے دین کو بچا لیا, اور جو شبہات سے اپنے کو نہیں بچایا وہ اپنے دین کو نہیں بچا سکتا. یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہے وہ کھا سکتے, جو چاہے وہ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کو پوچھنا پڑے گا علماء سے, کیونکہ ہمارے رشتے داروں میں دعوت ہے, ایسی ہوتی ہے, جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, مذہبی لین کی ہو یا غیر مذہبی لین کی ہو, عالم سے پوچھو پہلے آپ. اپنے علماء سے معلوم کرو, کمانے کے اندر بھی یہی ہے, خرچ کے اندر بھی یہی ہے. اب دنیا سجل المؤمن, دنیا ایمان والے کے لیے جیب خانہ ہے. اور اس میں کیا ہے, پہننے میں ہم پابند ہیں, کھانے میں ہم پابند ہیں, رہنے میں ہم پابند ہیں, اور اپنے عادات اور اتوار میں ہم کسی کے پابند ہیں, ہم کسی کے غلام ہیں, ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اختیار نہیں کر سکتے. اب اگر ایک آدمی تھوڑی سی چیز اپنے اوپر اس لاگے لاگو کر لیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دوستو کامیاب ہو جائے گا. اور بحیثیت امتی ہونے کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس نظام کو چالو کرنا, پوری دنیا میں یہ بات چلانا, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو, انسانوں کو کنوینس کرنا اور ان کو آمادہ کرنا, اس وقت ان کو لانا اس بات کی طرف, ان کو سمجھانا اللہ کی بڑائی اور ان کو سمجھانا نبی کی رسالت. اللہ تعالیٰ یہ تحیت و تسلیم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے, پیغمبری کیا ہے, یہ سمجھانا. ایک ایک ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانوں کے لیے عمل کے لیے ہے, اور اس کے انسان پابند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو اپنائیں, اپنی مرضی کو چھوڑ دیں, فنا ہو جانا اپنی ذات سے, اپنی رائے کو فنا کر دینا, اپنی خواہش کو. ہمارا امتحان اسی میں ہے کہ تمہاری اپنی خواہش کو تم اللہ کے رسول کی خواہش کے مقابلے میں فنا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ایک ایمان والے کی یہی آزمائش, انسان کو جو آزمایا جا رہا ہے وہ کس بات میں آزمایا جا رہا ہے, ارادہ دے کے آزمایا جا رہا, خواہش دے کے آزمایا جا رہا, نفسانیت دے کے آزمایا جا رہا, طبیعت کے اندر جذبات دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ تم ان کو, ان کی مخالفت کر کے اگر ہمارے رسول کی پیروی کر لو گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم ہمیشہ کے لیے ہماری رحمت کے خزانوں سے جوڑ دیے جاؤ. اگر اپنی چلانے والا مزاج لاؤ گے تو جنت میں نہیں رکھیں گے, اگر اپنی والا, اپنی چلانے والا مزاج لاؤ گے تو جنت میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس وقت میں پھر جنت کیا ہو جائے گی. ایسے چار چھ کو بھی اگر جنت میں چھوڑ دیے جہنم بنا دیتے ہو, اپنی چلانے والے چار چھ بھی اگر جنت میں چلے گئے پوری جنت کو برباد کر دیتے. تو دنیا میں جنت میں جن لوگوں کو پہنچایا جائے گا وہ چننے کی جگہ ہے کہ کون اپنے ارادے کو فنا کرنے کا فنائیت سیکھتے ہیں, اپنی مرضی کو فنا کرنے کا, فنا کرنا سیکھتے ہیں, نبی کی غلامی پر کون پوری طرح آمادہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو جنت میں رکھا جائے گا, کیونکہ جنت فریڈم ہے, جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اب اگر خراب چاہنے والا انسان وہاں پہنچ جائے گا گڑبڑ کر دیں گے اپنا. اسی لیے کون ہے جو اپنی مرضی کو فنا کرنے والا, وہ سیکھ رہا ہے اس دنیا کے اندر. اسی لیے جماعتوں میں امیر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اپنے علاوہ کسی دوسرے کی مان کے چلنا سیکھ لو. جو امیر کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا, اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت ہو گیا, جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ طے ہو گئی بات کہ وہ اپنے لیے چلانا چاہ رہا, وہ کسی اور کی چلانے کے قابل ہو گیا ہے. لہٰذا اس کو جنت دے دی جائے گی, دخل الجنہ, جنت دے دی جائے گی اس آدمی. اس لیے میرے دوستو اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے. ایک ایک بات میں ہمارے ایمانیات صحیح ہو جائیں, ہمارے عقیدے صحیح ہو جائیں, تعلق ہمارا صحیح ہو جائے اللہ کے ساتھ, توکل صحیح ہو جائے, توحید صحیح ہو جائے, اخلاص صحیح ہو جائے, رضا بالقضاء صحیح ہو جائے, صبر و شکر صحیح ہو جائے, تسلیم و تفویض صحیح ہو جائے. یہ اللہ پاک کے حقوق ہیں ہمارے ذمے. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ صفات ہونا اپنی ذات سے. ہم کو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سیکھنا ہے. چار مہینے لگے تو بھی سیکھنا ہے نکل کے, چار سال لگے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے, چالیس سال لگے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے, اور پوری عمر لگ جائے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے, کیونکہ ہم یہی سیکھنے کے لیے دنیا میں. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ کنٹینیو کرتے رہو اس کام کو, تسلسل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ کرتے رہو. یہ نہیں کہ تم دس سال میں چل لیتے رہے تو اب تم کو ضرورت نہیں ہے, تم تین مرتبہ تین چل لیتے چلے تو اب تم کو ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ ولایت خاصہ کا معاملہ ہے. یہ معلوم نہیں کب کس کو کتنا کام اللہ پاک لگا کے پھر اپنا بنائیں گے. وہ کسی کو تھوڑی بات میں اپنا بنا لیتے ہیں, وہ کسی سے زیادہ گھسا پٹا کے اپنا بناتے ہیں. ایک مرید ایک بزرگ کے پاس جا کے رہنے لگے تھوڑے دن, بہت دن تک رہ گئے, اس کے بعد دیکھا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ان کے پاس. معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بزرگ بزرگ نہیں ہے, یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اس نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ نہیں ہے. پہلے تربیت کا نظام اللہ نے بزرگوں کے ساتھ ویسا کر رکھا تھا, ہر زمانے میں اللہ پاس تھوڑا سا ایک نظام اپنا چلاتے رہتے ہیں. بزرگان دین کی تربیت سے خاص نظام چل رہا تھا, وہ پہنچا ایک بزرگ کے پاس اپنی تربیت کے واسطے, اپنی نفسانیت ختم کرنے کے واسطے. وہاں جا کے دیکھا تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ بزرگ صاحب کشف تھے, ان کو کشف ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. اللہ نے ایک صفت دی ہے کشف کی, کرامت کے طور پر ایک چیز نصیب ہو جاتی ہے, وہ ان کو حاصل ہو گئی تھی. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مرید میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. ایک مرتبہ بالٹی میں پانی بھروا دیا, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جو قافل جاتا تھا سامنے سے, اس میں سے ایک دوسرے ایک گلاس پانی پھینکتے تھے, انہیں کلمہ پڑھ دیتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. باقی ختم ہو گئی, جتنے گلاس کافروں پہ ڈالے اس سے کافر مسلمان ہو گئے. وہ مرید کھڑا ہوا تھا, انہیں بولا او یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے, جس پہ پانی ڈال دی انہیں مسلمان ہو جا رہا. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ پانی ڈال دیا تو انہیں مسلمان ہو جاتا, لیکن تیرے کو تو گھساؤں گا. بولے تیری خواہش ختم ہونے کے لیے, نفسانیت ختم ہونے کے لیے تیرے کو تو گھسانا پڑے. بولے اللہ پاک کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, اللہ اور بندے کو معلوم ہے. بولے جتنا ہمارا نفس موٹا ہوا ہوا ہے, جیسی بری عادتیں ہماری پڑی ہوئی ہیں, کتنا شیطان ہمارے اوپر غالب ہے, اور اپنے اندر خلوتوں میں جلوتوں میں ہم کیا کر رہے ہیں, کسی کو پتا ہے کہ ہم اندر کیا کرتے ہیں؟ اسی کو پتا ہے جس کے ہم بندے ہیں, اسی کو پتا ہے جس کے ہم بندے ہیں, اسی کو پتا ہے جسے ہم اپنا تعلق صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. کہ یہ میرے سے تعلق صحیح کرنا بھی چاہتا ہے اور میرا اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے, وہ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, یہ معاملہ ہے اس کا. اس وجہ سے ان کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ میں جدا ہے. کبھی کسی کو 3 دن میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ کسی کو 3 سال میں بھی نہیں ملتے, کبھی کسی کو 40 دن میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ 4 مہینے میں بھی نہیں ملتے, کبھی کسی کو 4 مہینے میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ 4 مہینے چارج مرتبہ لگانے کے بعد بھی وہ چارج نہیں ملتی, وہ چیز نہیں ملتی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک نظام دیا ہوا ہے. ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہمیں ہر شادی وہ اللہ کے راستے میں برابر پابندی کے ساتھ وقت لگاتا رہے اور قربانی دیتا رہے, قربانی بڑھاتا رہے, اپنی قربانی بڑھاتا رہے. اور میرے دوستو بھائیو, آدمی دین میں کتنا آ رہے ہیں اور دین کی طرف کتنے متوجہ ہیں, حج میں پوری چیز سامنے آ جاتی. مدینہ منورہ میں اتفاق کی بات, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جنت البقیع میں جانے لگا, اتفاق سے وہاں سال دامن برکات عمروں کے ساتھ بات ساتھی جو وہ بھی جنت البقیع میں داخل ہوئے. تو ہم حضرت دم چلنے کے بعد پیچھے لگے ساتھ میں, ٹھیک ہے. تو حضرت جاتے ہوئے فاتحہ پڑھتے تو واپسی میں پھر کچھ بات فرمانے لگے, اس میں یہی بات فرمانے لگے کہ جب سے دعوت کی محنت ختم ہو گئی اس وقت سے نظام ہی حج کا بدل گیا. مطلب یہ کہ حاجیوں کے اندر سے روح نکل گئی. حاجی آتا تھا, اللہ کا تعلق لیتا تھا, دعائیں قبول ہونے کی صلاحیت اپنے اندر کرا لیتا تھا اور پورے ملک کے اندر نمائندہ بن کے جاتا تھا, پورے ملک کا نمائندہ, اور ساری دنیا کے اندر ہدایت ہدایت عام ہوتی تھی. جن راستوں سے حاجی جاتے تھے وہ پورے راستے میں مسلمان ہیں, جن راستوں سے حاجی آتے تھے پہلے وہ پورے راستے میں مسلمان ہیں. محمد مرزا پالن پوری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ جن جن راستوں سے حاجی حج کو پیدل جایا کرتے تھے وہ پورے کے پورے علاقے مسلم ہیں یہاں سے وہاں تک. یہ حال ہوتا تھا پہلے, کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف تھا اور لوگ اللہ کی طرف جا کے اللہ ہی کے پاس جاتے تھے. اور آج تو حال یہ ہو گیا کہ بطواف کعبہ رفتم وہ حرم رحم نزادن, یہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. شاعر یہ کہہ رہا کہ میں حرم میں پہنچا طواف کعبہ کے واسطے تو حرم نے کہا کہ اندر آنے کی ضرورت نہیں, باہر آپ کیا کریں جو آپ اندر آنا چاہ رہے ہیں. آج کل تو ایسا حال ہو گیا ہے, یعنی آدمی حج کو جاتا ہے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں, وہ سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ میں آیا ہوں مزاج ابراہیمی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے. اور مزاج ابراہیمی میں یہ ہے کہ میں اور میری بیوی اور میرے بچے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جینا ہے کہ مرنا ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. پھر آپ کیا میدان کے اندر لا کے ڈال دیا تو وہاں رہ گئے, اور بیوی بھی رہ گئی, بچہ بھی رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ ہمارا کبھی آزا, اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے. فرمایا ادھر نہیں ہوتا یا اللہ, آپ تشریف لے جائیے, اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ چلے جائیے, یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں, یہ تو مر جائیں گے. نہیں, ان کو جانے کو کہا وہ چلے گئے, ان کو ٹھہرنے کو کہا یہ ٹھہر گئے. بچہ بڑا ہو گیا اسی حالت میں, اللہ پاک نے پال دیا, بچہ بڑا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام خبر لینے کے لیے آئے, فرمایا اس کو ذبح کر دو. کیسے لوگ تھے, کیا ابراہیمی مزاج کیا ہے میرے دوستو, ذبح کر دو, ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت حاجرہ کو دیکھو, حضرت حاجرہ تو پیغمبر نہیں تھی نا, پر کیا ایمان تھا بندی خدا تھا, کیا ایمان والی خاتون تھی. وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعد انہوں نے بچے کو نہلایا اور کپڑے پہنائے اور چھری بیچ دی اور چھری کپڑے میں لپیٹ کے شوہر کے حوالے کیا, اس کو لے جاؤ اور مینا کے پتھروں میں ذبح کر دو اللہ کے نام. کیا جذبہ تھا میرے, اپنے خودکشی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ مشکل کام ہے, لیکن کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے. ہر بات میں اللہ پاک کا حکم, اللہ کی بات چل جائے, اللہ کا حکم ٹوٹے نہ پائے. آج ہمارے اندر بھی یہ مزاج آ جانا ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے میرے دوستو. اللہ کے راستے میں ہم جائیں اور 4-4 مہینے کے لیے جائیں, 40-40 دن کے لیے جائیں, اپنا وقت لگائیں, مسجد والے ماحول میں رہیں, سنتوں کی اتباع کریں اور ایمانیات کا تذکرہ کریں, آخرت کے تذکرے ہوں, جنت و جہنم کے تذکرے ہوں, قبر والی زندگی آنکھوں کے سامنے ہو, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا بنایا جائے کہ نمازوں کے وقت برابر نماز ہو جائے, روزوں کے وقت روزے برابر ہو جائے, کمائیوں کے وقت میں حلال کمائی کا نقشہ سامنے ہو, معاملات میں ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, معاملات ہمارے سیدھے ہوں, اخلاق ہمارے درست ہوں, اخلاص ہمارے اندر ہو, لوگوں کے ساتھ سلوک ہمارا صحیح ہو, محض اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور ہماری جان و مال سے ساری دنیا میں اسلام پھیلے, یہ ہمارا مزاج بن چکا ہو. صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں دیکھنے سے یہ بنیادی صفات ملتی ہیں اور ساری اسلامی صفات اسی کے اثرات میں گرتی رہتی ہیں کہ جس میں یہ بنیادی صفات ہوں گی تو اسلامی صفات اس کے اندر ہوں گی, اور جس میں یہ بنیادی صفات نہیں ہوں گی اسلامی صفات اس سے اتنی ہی دور ہوتی چلی جائیں گی مزید. اور ہماری یہ ذمہ داری بنائی گئی کہ اپنی ذات سے پوری طرح خدا کی فرما برداری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سیکھنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اس کے لیے وقت لگاؤ. अगर तुम समझ चुके हो पूरी तरह तो भी, और अगर नहीं समझ चुके हो तो भी। हजरत साहब किराम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, ये थोड़ी कि वो अपने इस्लाह के लिए निकलते थे, ये वो अपने ईमान बनाने के लिए निकलते थे। नहीं, उनकी तबलीग तबलीग के लिए थी, उनकी दावत दावत के लिए थी। वो तो तरबियत पा चुके थे, उनका ईमान कामिल था। उनकी ये मेहनत और उनकी ये तबलीग ईमान बनाने के लिए थोड़ी, वो उनकी इनका ईमान कामिल था। हम इनके मोहताज हैं कि हमारा ईमान चुके नाकिस है, तो हमारी तबलीग में हमारी जात सामने है हमारे लिए। उनके लिए तो ये था कि कोनो मिसलना, वो लोगों के पास जाते, घरों के पास जाते कि तुम हमारी तरह हो जाओ। यानी हम अल्लाह के शुक्र थे, अल्लाह ने हमें बना दिया, हम नबी के सच्चे पैरू बन गए, हम नबी के मुखालफत नहीं करते। कोनो मिसलना वो कहा करते थे, लेकिन हम तो इस कंडीशन में नहीं है। हमको अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन सीखना है, अपना ईमान बनाना है, उसके साथ साथ सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह की बड़ाई समझाना और उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है। और ये मेरे दोस्तों हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, अमीर की, गरीब की, जाहिल की, आलिम की, शहरी की, बदवी की, पढ़े लिखे की, बेपढ़े लिखे की, जवान की, बूढ़े की, सेहतमंद की, बीमार की, हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि हम में से हर कोई अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला बने और अल्लाह के इस पैगाम को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाकीज़ा तरीके को सारी दुनिया के अंदर आम करने की उसमें फिक्र हो, और इसके लिए उसकी बिसात में जितनी कोशिश है वो कोशिश उसके लिए कर डाले। उसके लिए उलमा ने तरतीब हमारे सामने रखी है। हम उम्मत ही ऐसी हैं, आखिरी नबी की हम उम्मत है, आखिरी उम्मत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा एक खास मकाम बनाया है, अल्लाह पाक ने हमारा एक खास मकाम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज हमें दिया है दीन की मेहनत का। पहले ये होता था कि पिछली उम्मतें दीन की मेहनत करती थी अपने नबी के बाद में, लेकिन वो जब छोड़ देती थी दीन की मेहनत तो फिर नबी आ जाते थे। अगर वो दीन की मेहनत छोड़ देती पिछली उम्मतें तो नबी आ जाते थे, क्योंकि खातिमुन्नबीयीन अभी आए नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवा फरोज हुए, आप खातिमुन्नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, तो अब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और दीन की मेहनत को इस उम्मत की जिम्मेदारी में दे गए। अब ये उम्मत अगर दीन की मेहनत करेगी तो दीन फैलेगा, हिदायत फैलेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल अस्बाब के तौर पर बनाया है ऐसा। अल्लाह कादिर है कि उम्मत मेहनत न करे तब भी दीन फैलाए, लेकिन अल्लाह ने आदत ये बनाई है कि जब ये उम्मत दीन की मेहनत करती है तो दीन फैलता है, जब ये नहीं करती है तो दीन नहीं फैलता है। अब अल्लाह ने एक ऐसी तरतीब रखी है कि अगर ये उम्मत दीन की मेहनत नहीं करेगी तो भी कोई नबी नहीं आएगा। समझ रहे? पहले अगर उम्मत दीन की मेहनत नहीं करती तो नबी आ जाते थे, दूसरे नबी आ जाते थे। इस उम्मत की खसूसियत यह है कि अगर ये उम्मत दीन की मेहनत नहीं करेगी, सुस्ती करेगी, दुनिया में फंस जाएगी, अपने कमाने कमाने में लग जाएगी, बीवी बच्चों में लग जाएगी, दुनियावी लज्जतों में लग जाएगी, ख्वाहिशात में पड़ जाएगी, तो भी कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन्नबीयीन है। माकान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन्नबीयीन वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। आप खातिमुन्नबीयीन, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की खसूसियत ये बनाई है कि अगर ये उम्मत दीन की मेहनत नहीं करेगी तो इसको इतना पीटा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि जब तक ये दीन की मेहनत पे नहीं आएगी नहीं छोड़ा जाएगा। ये फर्क है इस उम्मत में और पिछली उम्मत से। पिछली उम्मत दीन की मेहनत छोड़ती तो नबी आ जाती, ये उम्मत दीन की मेहनत छोड़ेगी तो नबी नहीं आएंगे, लेकिन इतना जूते मारे जाएंगे कि दीन की मेहनत पर आ जाए, ये जाब्ता है। आप बोलेंगे कि ये कहां से कहा जा रहा है, ये हदीसों में मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंतु वला बयनति मिन रब्बिकुम अलम तबहरतिकुम तकरता। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मदद पर रहोगे, ताईद पर रहोगे, जब तक दो नशे तुम्हारे अंदर ना आ जाए, तकरतुल जहल व तकरतुल हुब्ब दुनिया, जहालत का नशा और दुनिया की मोहब्बत का नशा। अंतुम तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तुम वो उम्मत होंगे कि लोगों को भलाइयों का हुक्म करोगे, लोगों को बुराइयों से रोकोगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे, लेकिन फैदा वाहरत फीकुम तकरतुल जहल, जब जहालत का नशा तुम में आम हो जाएगा, वतकरत हुब्ब दुनिया, और दुनिया की मोहब्बत का नशा तुम में आम हो जाएगा, फला तअमुरूना बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर वला तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, ना अमर बिल मारूफ करोगे, ना नहीं अनिल मुनकर करोगे, ना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे, और जब अल्लाह पाक तुम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा और तुमको दुनियावी अजाबों में मुब्तला करेगा, और उस वक्त तक दुश्मन का तसल्लु तुम्हारे सरों पे से नहीं हटाएगा जब तक कि तुम अपनी असली हालत पर वापस ना आ जाओ। हत्ता तरजियो वला यंजिअन्नकुम हत्ता तरजियो, तुम में से हटाएगा नहीं अपने इस अजाब को जब तक कि तुम वापस ना हो। ऐसी एक हदीस नहीं है, ऐसी दर्जियों हदीस है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानदेही फरमा दी कि इस उम्मत पर दीन की मेहनत का करना कितना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो चूंकि ये दुनिया दारुल अस्बाब है, ہدایت پھیلنا رک جائے گی, اور ہدایت پھیلنے رکنے کی ذمہ دار یہ امت ہوگی جو اسلام کی ذمہ دار ہے. اس صورت میں یہ امت سزا کی مستحق ہوگی, دشمن بھی اس پر مسلط کیا جائے گا, آفت سماوی کے اندر بھی یہ مبتلا ہوگی, آفت ارضی کے اندر بھی یہ مبتلا ہوگی, آفت کے گھر پھٹول میں بھی یہ مبتلا ہوگی. مختلف شکلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پکڑیں گے, اور آخرت میں ختم نہیں ہوا سر, آخرت کی سزا ختم نہیں ہوگی دنیا کی پکڑ پر خالی, اس کا معاملہ پھر الگ ہوگا. پھر اس لیے میرے دوستو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی محنت میں بھی حصہ لینے والے بنے. ٹھیک ہے, ہم کو کاروبار بھی کرنا ہے, ہم کو نوکری بھی کرنا ہے, ہم کو دھندا بھی کرنا ہے, ہم کو بیوی بچے بھی پالنے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری یہ بحث سرکار کی امتی ہونے کے, بحث اللہ کے بندے ہونے کے, اور آخری نبی کی آخری امت ہونے کے, کہ ہم کو پوری دنیا میں اللہ کے دین کی بات کو چلانا ہے. چاہے ہم کتنے غریب ہیں, اللہ نے ایک ترتیب دے دی ہے, کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے پھر بھی اللہ نے شکل بنائی ہے, کوئی قابلیت نہیں ہمارے پاس پھر بھی شکل بنائی ہے, زبان ہم کو نہیں آتی پھر بھی اللہ نے شکل بنا دی ہے. ایسی اجتماعیت والا رنگ دین کی محنت کا اللہ نے دیا کہ ہر کوئی اس میں جین ہو جائے, سب سے آسان اور سب جگہ میسر. ان کی محنت اللہ نے یہ جو دعوت کے نام سے اس وقت میں چلا دی ہے, اس کی دو خصوصیتیں ہیں, آسان ترین ہر کوئی آدمی لگ جائے, گونگے کر رہے ہیں اس سے آگے کیا ہو, گونگے جن کو زبان ہی نہیں آتی بات ہی نہیں کر سکتے وہ جماعتوں میں جا رہے ہیں اور گونگوں کی جماعتیں نکال رہے ہیں. اب تو کوئی بول ہی نہیں سکتا, میرے کو بیان کرنے نہیں آتا, بیان کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے, کچھ گونگا کر رہا جا کے. بھائی جب گونگا فلم کی اسٹوری سنا سکتا ہے, جب گونگا کہانیاں سناتا ہے, جب گونگا پورے قصے سناتا ہے, جب گونگا شادی کرتا ہے, کرتا نہیں کرتا گونگا شادی نہیں کرتا, شادی کرا تو بیوی کو قبول نہیں کرتا, تو بغیر کچھ بولے کہ قبول کرتا ہے, کچھ بولتا بولتا ہی ہے, خریدتا ہے گونگا بیچتا ہے گونگا. تو جب گونگا کر سکتا ہے تو میرے دوستو ہم بھی کر سکتے ہیں, غریب کر سکتا ہے, امیر کر سکتا ہے, قابل کر سکتا ہے, غیر قابل کر سکتا ہے. اللہ نے اجتماعیت دے دی, اس اجتماعیت میں یہ بات ہے کہ تم دین کی محنت کرو, اور عالمی پیمانے پر اللہ نے ایک ایسا سرکل بنایا میرے دوستو کہ اگر آدمی چلے پھرے سفر کرے تو یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس مبارک کام کی برکات کیا ہے اور اس مبارک کام کے اثرات کیا ہے. اتنا سمپل کام دیکھنے میں, اتنا سادہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے, ترتیب مشہور ہے, سب طریقہ معلوم ہے. امریکہ میں جاؤ یہی طریقہ, رشیا میں جاؤ یہی, چائنا میں جاؤ یہی, انڈونیشیا میں جاؤ یہی, تھائی لینڈ میں جاؤ یہی, ہانگ کانگ میں جاؤ یہی, عرب میں جاؤ, عجم میں جاؤ, کسی ملک میں جاؤ آپ کو گشت کی ترتیب, اجتماع کی ترتیب, بیان کی ترتیب سیم ملیں گی, حتیٰ کہ زبان بھی وہی ملیں گی. اردو زبان اتنی پاپولر ہو گئی اس کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا, آپ کو سارے لوگ اردو پکار رہے ہیں. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی چل رہی ہے, ہر جگہ اللہ نے چلا دی, اس میں دعوت کی زبان پوری دنیا میں چلا کرتی ہے. یہ خصوصیت ہے دعوت کی زبان, دعوت جہاں چلے گی وہاں وہ زبان بھی چلے گی. اللہ نے اپنے کرم سے اس زبان میں چلا دیا تو پوری دنیا میں یہ چیز چلی ہوئی ہے. اب تعالیٰ شاہرونی جو اس کے اثرات ظاہر فرما دیے میرے دوستو اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو لگائیں اس میں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ نے فضائل کیا بتائے, خوبی کیا ہے, نہیں کریں گے تو سزا ہے, اور اگر کریں گے کریں گے تو میرے دوستو اتنا بڑا اجر ہے, ایسا بڑا ثواب ہے, ایسی نوازش ہے جس کی کوئی حد نہیں. سب سے پہلی سب ایک بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو دین کی محنت کرتے ہیں, نصر اللہ عمران سمیع مقالتی فوعاها وحفظها وعطاها كما سمعها. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے ان لوگوں کو, تر و تازہ رکھے, تر و تازہ سمجھتے نا, سرسبز شاداب پھلے پھولے رکھے. یہ تبلیغ والے موٹے موٹے چھپی دکھتے سمجھ رہے آپ, اللہ تعالیٰ سرسبز شاداب رکھے ان لوگوں کو جو میری بات سنتے ہیں, ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک منتقل کر دیتے ہیں. کیسی دعا ہے, حالات بن جائے, تر و تازے کے اندر سارے حالات آ گئے. جیسے علماء نے لکھا ہے نا کہ اولاد کے لیے اس سے بہتر دعا نہیں ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. علماء نے فرمایا کہ اس میں ساری چیزیں آ گئیں, کیونکہ اگر اولاد کو بخار بھی آئے تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہتے, پھر وہ اگر وہ مفلسی میں آ جائیں گے تو کہاں سے ٹھنڈک رہیں گے, پریشان ہوں گے تو کہاں سے ٹھنڈک رہیں گے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے میں اولاد کے لیے ساری راحتیں گلا مانگ رہی ہے ایک آدمی نے, جتنا وہ خوش رہیں گے اتنے آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں گے. ایسے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسبزی شادابی کی دعا دی تھی کہ اللہ تر و تازہ کر دے اس کو, تو جو تر و تازہ ہوگا وہ مخلوط رہے گا, جو تر و تازہ رہے گا وہ پھنسا ہوا رہے گا مصیبتوں میں, وہ تو مست قلندر رہے گا, خوش ہے جدھر کھاتے پی کے مست, اللہ پاک کھلا دے رہا ہے, کھلا دے رہا ہے, سیاحت بھی ہو رہی ہے اور خوشیاں بھی مل رہی ہیں اور آخرت کی فکر بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. دعا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو, کون مسلمان نہیں چاہتا کہ سرکار کی دعا اس کو لگے. آج ہم سب پریشان ہیں, ہر ایک سے کہتے ہیں اللہ حضرت دعا کر دیجیے, مولانا دعا کر دیجیے, حضرت دعا کر دیجیے, مولانا دعا کر, ارے بھائی سرکار کی دعا لے لو. اور میں نصر اللہ عمران سمیع مقالتی, اللہ خوش رکھے اس آدمی کو, سرسب سے شاداب رکھے اس کو جو میرے کام کو کرتا ہے, جو تبلیغ کا کام کرے, جو دین کی بات کرے. اس کے اندر معلمین بھی آ گئے, اساتذہ بھی آ گئے, علم پہنچانے والے بھی آ گئے, تبلیغ دعوت کے کام کرنے والے بھی آ گئے, اور اساتذہ کرام بھی آ گئے جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں. کیونکہ سمیا سننا, حضور کی بات کو محفوظ رکھنا اور پہنچانا سب کو شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کام کو کرے گا, چونکہ میں سبب بنا لیا ہوں دنیا میں, اور میں نے ایک عادت اپنی بنا لی ہے کہ تم محنت کرو گے تو میں ہدایت دوں گا. جو آدمی دین کی محنت کرتا ہے, اللہ پاک اس کو اپنی مدد کرنے والا فرماتا ہے. بتا چھوٹا لگ جائیے, اللہ کی مدد کرنے کا جو اعزاز ہے یہ چھوٹا ہے. یہ میرے دوست, اگر قرآن شریف میں نہ ہوتا یہ تو بول سکتا تھا, کوئی مسلمان اس کو ریپیٹ کر سکتا تھا. اور اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ, اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا تھا حواریین سے کہ کون ہے اللہ کے لیے مدد کرنے والا, قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے خاص جو ان کے صحابہ تھے عیسی علیہ السلام کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے تھے عیسی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کے واسطے, اللہ نے ان کی مثال دی, سمجھے تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے, اچھا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں, ایمان والے تم بھی اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ, اور ان تنصر اللہ ینصر کو, اگر تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے گا, اور اللہ جس کی مدد کرے گا اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ نہیں, ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر دوسرے غالب ہیں, اس کا مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مدد پہ کھڑے ہوئے نہیں. ہم اللہ کی مدد کے بغیر مسلمان کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ جب آئے گی, جب مسلمانوں میں دین آئے گا, اور دین مسلمانوں میں جب آئے گا, جب دین کی محنت مسلمانوں میں ہوگی. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا حل دین کی محنت میں ہے, کہ اس طرح سے ان کے اندر دینداری آئے گی, دین سے وہ اللہ کے پسندیدہ بنیں گے, اللہ کی مدد کے قابل بنیں گے. اللہ کی مدد آئے گی تو ساری دنیا کے جو پرابلم ان کے ہیں وہ اللہ پاک دور فرمائے گا. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہمارا راستہ صرف دین کو اختیار کرنے کا ہے, اور دین آئے گا محنت سے تو دین کی محنت کرنے کا ہے. اس لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والوں کو یہ اعزاز دیا کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو. اور آپ کرے جملہ آپ سے, کہ جو دین کی محنت کرتا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا کہا گیا ہے. مطلب کتنا بڑا لفظ ہے, خالی کوئی ثواب نہ ہوتا, کوئی بدلہ نہ ہوتا آخرت میں, کوئی نیکی نہ ملتی, خالی یہ اعزاز دے دیا جاتا کہ تم ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں, ان کے خدام میں, ان کے غلاموں میں شامل کر لیے جاؤ گے. یہی ہوتا ہے ایک مسلمان کے واسطے. اس کے بعد کیا ہے؟ ان کی مدد کرو. ونصروہ فالذین آمنوا بھی وحذروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. فالذین آمنوا بھی اے بحق النبی, جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے, وحذروہ اور ان کی تعظیم کریں گے, ونصروہ اور ان کی مدد کریں گے, یعنی ان کے کام میں شریک ہوں گے. تو ان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, بے طلبوں میں کام کرنا, بے غرض ہو کے کام کرنا, اللہ کی بڑائی کو بنیاد بنا کے دلوں کے اندر سے یقین فاسد کو نکالنا, اور دلوں میں اللہ کی بڑائی کو بکھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا, آپ نے دعوت اسی نہج پر دی ہے. اسی لیے اس تبلیغ کے کام کو منہاج نبوت پر کہتے ہیں. اس کے اندر جو اصل کام ہوتا ہے وہ نہج نبوی ہے, نبوی طریقہ ہے یہ. اس کام کو میرے دوستو, چونکہ حضور والا کام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اس کو شامل فرمایا ہے, اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ آدمی کے محنت پر ہدایت پر آئیں گے سب کا اس کو ثواب دیا جائے گا. جتنے لوگ نیک کام کریں گے سب کا اس کو ثواب دیا جائے گا. دنیا میں جتنی ہدایت کی محنت ہوگی اس میں سب میں یہ شریک کر دیا جائے گا. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. اپنے ذات سے آدمی 60 سال کا ہے, لیکن دین کی محنت کر کے وہ 60,000 سال کا بن جاتا ہے, وہ 60,00,000 سال کا بن جاتا ہے. آدمی نے اپنے ذات سے 40-50,000 روپئے دین کے لگائے ہوں گے, لیکن انداز کچھ اس قسم کا ہوتا ہے جو آپ کے پاس مال ہے وہ یہ نہیں کہ دوسروں کا لے گئے, نہ یہ کہ وہ کمانے کے بعد جو اللہ نے دے دیا اسی سے, اور جو آپ کے پاس وقت ہے, جو آپ کے پاس صلاحیت ہے, وہ لے کے اللہ کے دین کی محنت کرو. جتنی ہدایت پھیل جائے گی وہ تمہارا کاروبار ہے. آدمی قبر میں اپنے سوتا ہوا ہوگا, اور جو اعمال چل رہے ہوں گے اس کی محنت سے ان سب کا ثواب اس کی قبر میں آتا ہوا ہوگا. یعنی اپنی ذات سے عمل تو کرنا ختم ہو گیا, لیکن اکاؤنٹ اس کا بھی ختم نہیں ہوا. بولو کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے دوستو, اپنی ذات کی اصلاح کو سامنے رکھنا ہے. ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بھی دین کی محنت کے محتاج, اور پوری دنیا میں دین کی محنت کرنے کی ذمہ داری ہماری اللہ پاک نے رکھی ہے. اس وجہ سے ہم کو اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنا ہے, تو سب ان شاء اللہ تیار ہے اس کے لیے. لکھا اللہ پاک جزائے خیر دے, جلدی جلدی نام لکھا اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد.
السلام إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلها وأتمها علينا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم کو دین کا شوق پیدا فرما دیجیے، ہمارے اندر دین کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دین کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. اللہ دین کی عظمت اور محبت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اللہ آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے کلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کے نبی کے کلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہم سب کو دین پر چلا دیجئے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، دین کی محنت ہم پر منکشف فرما دیجئے، دین کی محنت کی عظمت ہم پر کھول دیجئے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دیجیے اور ہمارے اسلام کے لیے سینوں میں انشراح پیدا فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، حج میں ہمارے اکابرین کے پہنچنے کو قبول فرمائیے، ان کی دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ حاجیوں میں جن کی دعاؤں کو آپ قبول فرماتے ہیں اپنے کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما دیجیے. اے مولا کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ بغیر حساب کتاب سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو جنت الفردوس پر رحمت فرما دیجیے، جہنم سے ہم سب کو بچا دیجیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچا دیجیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آپ جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے، اپنے عرش کا سایہ میدان حشر میں اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قبروں کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرمائیے. اے اللہ ہم کو سعید و نیک وقت بنائیے. اے اللہ بد وقت ہونے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کو دین کی محنت کے لیے کھڑا فرما دیجیے، دین کی محنت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجیے، سارے عالم میں دین کو غلبہ عطا فرما دیجیے، سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیجیے، سارے عالم میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، سارے عالم میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باقی سنتوں کا رواج عام فرما دیجیے، باطل طریقوں کو یا اللہ ختم فرما دیجیے، باطل اڈوں کو برخاست فرما دیجیے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجیے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہیں یا اللہ دشمنوں پر ان کو پلٹ دیجیے. اے اللہ سازش کرنے والوں اور تدبیر کرنے والوں کو ان پر الٹ دیجیے. اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے اسلام ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان سے زمین کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو آپ پکڑ لیجیے، ایسے ہی پکڑیے جیسے آپ نے قوم عاد و قوم ثمود کو پکڑا ہے، آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو کئی مواحد پر جمع فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا مولا محمد والی و اصحاب اجمعین رحمتہ اللہ.
صحابہ سے ہے کچھ رغبت نہ ساغر یاد آتے ہیں.